الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أول المرسلين وآله وأسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكفروا بعد إسلامهم وعموا ما لم ينالوا وقال رسول الله أعلمهم بشأن المنافقين الغويظة سيرة ختم مرتبة الحمد لله اس باورچی ذکر کو یہ دسواں سال ہے اور آج اس دسویں سال کی بارہویں اور آخری گفتگو ہے اور اس بارہویں تقریر کے ساتھ مجموعی طور پر یہ 156 تقریر ہو جائے گی. جنگ تبوک کا بیان اس سال کی 12 تقاریر میں غالب رہا بلکہ یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تقریباً اس سال کی تمام تقاریر کا عنوان بغیر ابتدائی دو تقاریر کے اسلام کا یہ اہم ترین یا اہم ترین میں سے ایک غزوہ تبوک سے بنا. غزوہ تبوک کے سلسلے کی دسویں اور آخری گفتگو انشاءاللہ بشرط حیات و صحت و توفیق پروردگار سال آئندہ غزوہ تبوک کا ایک باقی ماندہ حصہ جس کا تعلق اتنا زیادہ غزوہ تبوک سے نہیں ہے یعنی مسجد سرار کا واقعہ وہ بیان کیا جائے گا. فی الحال غزوہ تبوک کے آخری چند واقعات یہ بات ایک بار پھر یاد دلا دی جائے جو اس غزوہ تبوک کی ابتدائی 5-6 تقاریر میں مسلسل دہرائی جاتی رہی. غزوہ تبوک کیونکہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری غزوہ تھا یعنی یہ وہ آخری موقع ہے حیات رسالت میں جب پیغمبر اسلام کسی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینے سے نکلے تھے. اس جنگ سے واپس آنے کے بعد بھی بعض چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑی گئیں لیکن وہ سب مختلف اصحاب رسول کے ذریعے. خود پیغمبر اسلام بنفس نفی کسی جنگ میں حصہ لینے جا رہے ہیں وہی غزوہ تبوک ہے جو آخری لڑائی ہے اور اسی کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے. اور اگر بعد کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری اہم واقعات میں سے ایک ہے. اس لیے غزوے کے ذریعے دو بہت ہی اہم مکانات اور ضمنی طور پر اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے پیغامات دیے گئے. پہلا اہم مسئلہ یہ بیان کرنا تھا کہ جس تیزی کے ساتھ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا یہ پیغام دینا تھا کہ جس تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا اور اسلام کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں جتنا ہی منافقین بھی بڑھ رہے ہیں اور وہ طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ ہم نے غزوے میں شروع سے لے کے آخری واقعے تک یہ دیکھا کہ کافروں جن سے جنگ کرنے جا رہے ہیں ان سے تو جنگ نہیں ہوئی لیکن بار بار منافقین سے مختلف مقامات سے مدبھیڑ ہو رہی اور کچھ نہ کچھ منافقین کی سازشیں پوری لڑائی ہوئی لڑائی تو نہیں ہوئی اس پورے سفر سامنے آتی رہی. وہ پیغام کہ دیکھو پیغمبر کی زندگی کے آخری مراحل میں منافقین بہت طاقتور ہو گئے مسلمانوں کا ایک وارننگ مسلمانوں کو الرٹ بیٹھنے کا حکم اور دوسرا مسئلہ جانشینی اور اس حوالے سے مختلف پہلو فضیلتیں اہل بیت کے اجاگر کرنا یہ اس لڑائی کے دو بہت اس سفر کے دو بہت اہم مقصد تھے. یہ پرانی بات تھی. شروع کی پانچ چھ تقاریب میں نے اس کو بار بار دوہرایا, پھر گزشتہ دو تین تقاریب میں اس کا تذکرہ نہیں آیا کیونکہ آج آخری تقریب, اس لیے ایک بار پھر یاد دلا دیا جائے. اب واقعات کی ترتیب یہ بن رہی ہے کہ اللہ کا رسول یہ اطلاع پا کر اس شام کے حکمران, یہ زمانے میں دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تھا, اس لیے کہ دو بڑی طاقتوں میں سے ایران کو اس نے اسی زمانے میں شکست دے دی. یہ اطلاع پا کر کہ شام کے حکمران نے تیاریاں شروع کر دی اور کسی وقت بھی عالم اسلام یا مدینے پہ حملہ ہو سکتا ہے. پیغمبر اسلام کو معلوم تھا کہ یہ حملہ نہیں ہوگا, لیکن عام مسلمانوں کو یہی اطلاع ملی کہ حملے کی تیاریاں, اللہ کا رسول لشکر کو تیار کر کے چلا اور تبوک کے مقام تک پہنچے. اب مدینے سے نکلنا خود اس میں بے شمار واقعات پیش آئے, اور پھر مدینے سے تبوک تک کے راستے میں واقعات مسلسل قدم قدم پہ ہمیں کوئی پیغام دے رہے ہیں. گزشتہ تقریب اللہ کا رسول قوم سموہ کے شہروں سے آگے بڑھ چکا ہے یہاں تک اب اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں سے وہ پہاڑ تھا جو آخرت اور جہنم کے خوف سے رو رہا تھا. یہ پہاڑ تقریباً تبوک کا علاقہ شروع ہونے سے پہلے تھا. اس واقعے سے فارغ ہو کے پیغمبر اسلام آگے بڑھے, تو اب اس راستے میں مزید دو مختصر سے واقعات پیش آئے, مگر ان دونوں واقعات میں بھی پیغمبر اسلام کی شان اور پیغمبر اسلام کی شخصیت کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا. یہ میں نے جملہ شروع میں عرض کیا کہ منافقین کا مسئلہ صرف مولا کائنات کی ذات نہیں, وہ تو پیغمبر کو بھی نہیں مانتے, اور اس لشکر کثیر تعداد منافقین کی تھی, اس لیے خود پیغمبر کے حوالے سے بھی بار بار معجزات دکھائی جا رہی ہیں. بدر, احد, خندق, خیبر, حنین, طائف, مکہ, یہاں بھی لشکر اسلام گیا ہے, لیکن اتنے معجزات پیش نہیں آئے کیونکہ وہاں کا مسئلہ اور تبوک کا مسئلہ مختلف. لیکن وہی بات کہ جن کے دلوں پہ سیاہی جم جاتی, وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنے عقیدے میں کوئی تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہوتی. سنا وہ جو پہاڑ سے پیغمبر کی بات چیت, بلکہ پیغمبر کی بات چیت نہیں, پیغمبر نے اس پہاڑ سے ایسی زبان میں گفتگو کی جو سارا لشکر اسلام سمجھ رہا, یعنی سمجھداروں کے ایک پیغام کہ رسول کو اپنا جیسا ایک عام انسان نہ سمجھو. اور آگے بڑھا لشکر اسلام, ایک مرتبہ پھر وہی مسئلہ, پانی, پیاس, قلت آب. یہ پورا راستہ ایک ایسا راستہ تھا جس میں پانی کی کمی بہت زیادہ تھی, لیکن اب سفر اتنا طولانی ہو گیا, لوگوں کے پاس موجود سارا ذخیرہ آب ختم ہو گیا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ لوگوں اپنی اپنی سواری کے جانور یعنی اونٹ سوا کر اس کی آنکھوں اور اس کے پیٹ میں موجود پانی کو بقار غذا استعمال کرنا شروع کیا. تمام جانوروں اونٹ واحد جانور ہے جس کے جسم موجود پانی بہرحال اپنی اصلی شکل میں تقریباً برقرار رہتا ہے. اسی لیے ایک عام مسئلہ میں بتا رہا ہوں کسی مرجے کا ریفرنس دیے بغیر, اسی لیے شیعہ اور سنی تمام فقہاء تھے یہاں. یہ بات بہت مشہور ہے کہ بعض بیماریوں کے علاج کے لیے پیغمبر اونٹ کے پیشاب کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی, کیونکہ اونٹ کا پیشاب اکثر عام جانوروں کے پیشاب سے مختلف ہوتا ہے, اس میں وہ گندگیاں اور قباحتیں نہیں ہوتی. لیکن خیر یہ ایک الگ موضوع جو علم بیولوجی کے ماہرین ریسرچ کریں گے. لیکن بہرحال یہ مسئلہ فقہاء اہل سنت کے درمیان بھی طے شدہ, اور ہمارے یہاں بھی یہ قول علماء میں بڑا مشہور ہے. تفصیلات اگر دیکھنا ہو تو امام خمینی آیت اللہ ہے کل کی توحید المسائل میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں یہ مسئلہ موجود. اب کن مراجعے کا فتویٰ کیا ہے اس کو میں اس مقصد بحث نہیں لاتا ہوں. خلاصہ یہ کہ یہ مسئلہ کوئی حرام کیا گناہ کا نہیں, لیکن شروع دن سے یہ بات بیان کی جا رہی کہ تبوک کے سفر میں سواری بہت قیمتی چیز بن گئی. اونٹ ایک ایک اونٹ پہ 10 سے 18 آدمیوں کو شرکت کرنا پڑ رہی اور باقی سارے لوگ یہ فاصلہ پیدل چل کر رہے. ان حالات کسی شخص کا اپنے اونٹ کو سوار کرنے کو تیار ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی کیا حالت ہو چکی. اور ایک نے یہ سلسلہ لوگوں نے شروع کر دیا کہ اونٹوں کو سوار کرنا. عام حالات میں اگر یہ جملہ پڑے تو وہ اہمیت سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب اس سفر کے شروع میں خود اونٹوں کی قلت اور سواری کا کم ہونا یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے, تو جو رہی صحیح سواریاں ان کو بھی ذبح کر رہے ہیں لوگ, اس لیے کہ جان پر آن بنی. پیدل پھر چل لیں لیکن پیاس کی شدت سے لوگ مرنے کے قریب. چنانچہ صحابہ رسول پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, اب مسلمانوں کی اتنی بری حالت ہو رہی ہے کہ آج تک جو سواریاں پہلے ہی کم ہیں مزید ان کو اور نہر کیا جا رہا اور ذبح کیا جا رہا. پیغمبر نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے, اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ شکایت اس وقت کی جب قافلے نے کہیں منزل لی تو پیغمبر اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے, آسمان کو دیکھا اور دس سے دعا کو بلند کیا. ایک مرتبہ مسلسل بادل سے بادل آنے لگے اور اس کثرت کے ساتھ پانی برسا کہ مسلمانوں کا مسئلہ تقریباً سفر تبوک کے اختتام کے لیے حل ہو گئے. البتہ آخری دو دن پھر یہ مسئلہ پیچھا گیا, لیکن وہاں تک کے اب گویا اس سفر میں یہ مسئلہ حل ہو چکا. اس وقت بعض مسلمانوں اپنے ساتھیوں میں سے وہ لوگ جو پورے راستے پیغمبر کا مذاق اڑاتے آ رہے, لیکن شروع کی تقاریر میں بھی میں نے بتایا کہ منافقین نہ صرف یہ کہ طاقتور ہو چکے بلکہ اتنا ان کا حوصلہ بڑھ چکا کہ عدل اعلان پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. اصلوں کے لشکر بہت بڑا 30,000 اس زمانے کے ایک شہر کی آباد, ایک شہر 30,000 کا اس زمانے میں ہوتا, اتنا بڑا لشکر کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں. راستے بھر پیغمبر پر اعتراضات ہوتے رہے اور تانے دیے جاتے رہے. تو اس وقت جب عین دوپہر کے وقت دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے کسی بادل اور ابر, اور پیغمبر کی دعا سے اچانک بادل آ گئے اور جیسے ہی مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا, پیاسوں نے پانی پیا, جن کے پاس مشک اور برتن ہیں انہوں نے پانی بھرا, ویسے ہی بادل چلے. تو کسی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب کیا کہو, یہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ ہوا. اس کا جواب یہی, ارے ان بادلوں کو تو آنا ہی آنا, یہ تو اتفاقاً اسی موقع پہ اس شخص نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بادل تو ویسے ہی آ رہے تھے, بارش ہو گئی اور نام ہفتہ ہو گئے. لشکر اسلام اس طرح سے کھلم کھلا پیغمبر کے خلاف بات کی جا رہی. بار بار کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں, کہتے کہتے رک جاتا ہوں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ منافق اتنے طاقتور کیسے ہو سکتے کہ پیغمبر کے واضح احکامات کو نظر انداز کر کہ پیغمبر کے سامنے ہو رہا. اور یہ واقعات دیکھ کر ہمیں بالکل ابتدائی عہد اسلامی یاد آ گیا. لیکن مزاج نہیں بدلا, پیغمبر اسلام کی رسالت کو 21 سال ہو گئے, ایک جانثاروں کی مخلص اصحاب کی ایک جماعت تیار ہو گئی, لیکن منافقین کا جو اب موجود مزاج وہی ہے جو کافروں کا. آج 21 سال کی پکڑی کا رسالت کے بعد اس کی زبان سے وہی جملہ آیا جو 21 سال پہلے ابو جہل کی زبان پہ آیا, جب مکے ابتدا تھا اسلام کی تبلیغ کا. اور ابو جہل نے بار بار کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد ایک جادوگر, خود ایک دن پیغمبر نے ابو جہل کا راستہ روکا اور کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں جادوگر, تو اب بتاؤ کہ یہ کون سا ایسا موجودہ میں دیکھا جس کے بعد تم یہ تسلیم کر لو کہ یہ جادو نہیں. تو ابو جہل کا خود یہ جواب تھا کہ ہمیں معلوم کہ انسان کا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا, اگر تم آسمان پہ کوئی موجودہ دکھا دو تو ہم مان لیں گے کہ جادوگر نہیں. اب یہ جملہ اس وقت کہا جب پیغمبر پہلے ابو جہل کی فرمائش سے تین معجزات زمین سے دکھائے, پتھر اٹھایا انگریز تو رسول کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگے, درخت کو اشارہ کیا درخت پیغمبر کے اشارے سے حرکت کر کے آنے لگا, بکریوں کو اشارہ کیا انسانی آواز سے وہ رسول کی گواہی دینے لگی, تو ابو جہل نے کہا یہ جادو. رسول نے کہا اچھا پھر بتاؤ کون سا ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ تم خود مان لو کہ وہ جادو نہیں. اس کا جواب یہی کہ یہ تو سارے زمینی معجزات, جادوگر آسمان سے کوئی جادو نہیں کر سکتا. پیغمبر نے پھر کہا چلو یہ بھی تم بتا دو کہ آسمان پر کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے. تو اپنی رات اس کی خواہش پر کہ چاند کو دو ٹکڑے کیا جائے, پیغمبر نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا. یہ پیغمبر کا معجزہ ابو جہل کی اس جہالت کے نتیجے میں تھا, لیکن پھر بھی کہو ابو جہل نے کہا کہ اے محمد تم نے تو جادوگروں کے سارے اصول توڑ دیے, تم اتنے بڑے جادوگر بن گئے جب تو تمہارا جادو آسمان کے بھی چلنے لگا. خود ابو جہل کے کہنے پر, خود اس کے اس اعتراف پر کہ آسمان سے جادو نہیں چلا کرتا, پیغمبر نے معجزہ دکھایا اور پھر ابو جہل یہی کہہ رہا کہ نہیں بھائی یہ بھی جادو, اور تم اتنے بڑے جادوگر ہو گئے جو وہاں تک پہنچ گئے جہاں آج تک کوئی جادوگر نہیں پہنچا. تو جن کے دل سیاہ ہو وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اسی طرح اپنی بات سے جمے اور پڑے رہتے. اب میں کیا کہوں, جیسا یہ بہت پیغمبر کے زمانے اہل بیت کی ہزاروں فضیلتیں دیکھنے کے باوجود ان کو نہیں بدلنا, جب وہ رسول کو دیکھ کے نہ بدلے اور کہا کہ اتفاقاً کوئی بادل یہاں سے گزرنے والا, اس آدمی نے ہاتھ اٹھائے تو ناخوشگوار ہو گیا کہ اس کے کہنے پہ یہ بادل آیا ہے. اب تاریخوں ان منافقین کے نام سے لکھتے ہوئے, لیکن میں ناموں کی بحث میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا ہوں. ایک لطف لباس یہ بہارات نہ صرف یہ کہ منافق بلکہ آپ وہ جملے کہنے لگے جو پہلے ان کو ہمت نہیں ہوتی. مدینے کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں جو مشکلات کا زمانہ, اتنی ان میں ہمت نہیں تھی جو اب آ گئی اس سفر تبوک میں ہم کو نظر آئی. یہ بتا رہا کہ غیر محسوس طریقے منافقین نے اپنے آپ کو ملا کے اپنا ایک گروہ تشکیل کیا. اکیلے آدمی میں ہمت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی بیٹھے یا پوچھ کے پناہ نہ ہو. بہت سارے اعتراضات یہ تاریخ اسلام کے ان واقعات میں ہوتے ہیں جو رسول کے بعد پیش آئے, یہ ان کا جواب ہے کہ جو میں مبہم انداز میں دینے کی کوشش کر رہا ہے. لشکر اسلام پانی کے مسئلے سے فارغ ہو اب کبو بمشکل تمام دو دن کے فاصلے پر رہ گیا, قافلہ آگے بڑھ یہاں تک اب بالکل تبوک کے قریب لوگ پہنچے. پھر ایک واقعہ پیش آیا, اب یہ متفرق واقعات ہیں لیکن اس جملے کے پس منظر میں یہ سب ایک ہی لڑی میں پورے ہوئے. ان سب میں ایک ربط ہے, یہ واضح کرنا کہ جسے تمہیں عام آدمی یا معاذ اللہ جھوٹا رسول سمجھ رہے وہ رسول ہے, ورنہ اس کثرت کے ساتھ معجزات پیش نہ آتے. اور وہی اگلا دن آ گئے, بادل والے اور بارش والے واقعے کے بعد اگلا دن آ گئے, لشکر اسلام اب تبوک کے گرد و نواح میں پہنچنے لگا. میں نے بار بار ابتدائی تقاریر میں بتایا کہ آج تبوک سعودی عرب کے اہم ترین اور آباد ترین شہروں میں سے ایک شہر, لیکن جب بھی یہ بات ہے تبوک ایک میدان کا نام, جنگل ویرانہ وہاں کوئی آبادی نہیں, اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے کچھ دیہات تھے, مگر خاص میدان تبوک تو بالکل سنسان تھا. تو اب جب اس کے قریب پہنچنے لگے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ جنگل سے انتہائی خوفناک اشدہا نکل کے آئے, اور پھر وہ اپنے جسم پر اتنا زیادہ کھڑا ہونے لگا کہ وہ پیغمبر اسلام کی اونٹنی کے مقابل پہنچ گئے. اونٹ پر بیٹھا ہوا انسان زمین سے کتنا بلند ہوتا, اب یہ خوفناک اشتہا تھا. یہ واقعات تمام مفسرین تمام محرقین اور سیرت نگاروں نے لکھا. ناقص تو یہی ہے واقعہ مار سانپ والا واقعہ, وہ اس غزوہ تبوک کے آخری دنوں میں پیش آئے. اب اس جیسے ہی اس خوفناک اشتہے کو دیکھ ایک مرتبہ لوگوں میں بھگ جاؤ نہ اور ڈر کے مارے لوگ یہاں سے بھاگے. گرد صحرائی علاقے کے لوگ ان کے لیے سانپ اور اشدہ کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں ہوتی, صحرا میں سانپ اور اشدہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے, مگر یہ سانپ اپنی شکل اور صورت میں اور اپنی لمبائی چوڑائی میں کچھ اتنا زیادہ خلاف معمول کہ سارے اصحاب رسول وہاں سے چلے اور دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا. وہ سات پیغمبر اسلام کے مقابلہ ہے تھوڑی دیر تک اس میں اور پیغمبر میں کوئی بات ہوتی ہے. پھر اس نے ملک کے مسلمانوں کو دے دی اور اس کے بعد پیغمبر کی سواری سے ہٹ دوبارہ سڑک کی ایک طرف سارے مسلمان ایک طرف بھاگ کے جمع ہو تو دوسری طرف خالد وہاں جا کے وہ کھڑا رہا اور اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے گفتگو اور پیغمبر کے صحابیوں نے گفتگو سن ایک جملہ تھا. جیسے ہی وہ جملہ سنا پھر یہ سانپ واپس جنگل میں چلا گیا. اب جب یہ سانپ پیغمبر کے قریب بیٹھ گئے تو وہ سارے صحابی دوبارہ پیغمبر کے قریب آنے لگے کہ کتنا اطمینان تو ان کو ہو گئے کہ یہ پیغمبر کے پاس آیا بات چیت کر کے گئے لیکن پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. ضرور اس میں کوئی راز. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کون تھا؟ کہا کہ یہ میرے بہت پرانے ایمان لانے والے صحابیوں میں سے ایک صحابی بہت پہلے اور بہت پہلے سے مراد ہے مکے کا ایک واقعہ ہے. مکے کا ایک واقعہ یہ 9 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں یعنی کم سے کم یہ 10-11 سال پرانا واقعہ اور ایک ایسا معتبر اور مستند واقعہ جس کی بنا پہ قرآن میں پورا سورہ نازل ہوا اور مکہ مکرمہ میں آج بھی اس کی یادگار موجود ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک دن جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو 9 جن وہاں سے گزرے اور ان 9 جنوں نے قرآن کو سنا اور سننے کے بعد نہ صرف یہ کہ خود ایمان کا بلکہ واپس اپنے قوم میں گیا اور اس فریضے کو ادا کیا کہ جو آج کی مومن کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. آج ایک عام مومن یہی سمجھتا ہے کہ بس میں اگر ایمان لے آیا تو یہ کافی ہوں. میں کیوں دوسروں کے معاملے میں ٹانگ والا ہوں؟ وہ جانے اور اس کی قبر جانے. ایک ایسا مغربی دنیا انسانی آزادی کے حوالے سے ایک ایسا جادو پھونکا کہ ہر انسان اپنے اعمال میں آزاد, نہ آپ اس کے معاملے میں دخل دے نہ وہ آپ کے معاملے میں دخل. 10 آدمی بھی ہم ہی کو بہتر قائل کرتے ہیں. ایسے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ کا کیا نقصان؟ وہ جانے اور اس کی قبر جانے. اگر خدا عورت کے حجاب ہے تو آپ کا کیا نقصان؟ ٹھیک ہے وہ جیسا کر رہے ہیں وہ جانے اور خدا جانے. آپ اپنے گھر کی عورت کو حجاب کرا لیجیے, اگر وہ سوٹ جاتا ہے تو آپ سے کیا خبر؟ ماحول ایسا بن گیا کہ نہ صرف یہ کہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی آدمی یہ تبلیغ کا مسئلہ شروع کر دے تو 10 معاشرے والے اسی کو بیٹھ کے قائل کرتے. کیونکہ مغرب ذہنوں میں ایک جادو پھونک دیا کہ ہر انسان اپنے اعمال کے لیے خود آزاد ہو جانے اور اس کی قبر. اسلام نے پہلے دن سے ہی اس کی گنجائش نہیں. اب چاہیے کہ مکے کے سخت ترین ماحول جہاں کوڑے کھانا پڑتے ہیں پتھر کھانا پڑتے ہیں وہاں پر جو مسلمان ہوتا ہے اسے اپنے رشتے داروں اور دوستوں میں اسلام پھیلانا پڑتا. یہ سبق جو اشرف المخلوقات انسان اور انسانوں میں سب سے اشرف ایک مومن وہ بھول گیا وہ ان جنوں کو یاد تھا جو پیغمبر فرما رہے کہ وہ 9 جن ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے قوم کو جا کے بتایا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے قرآن ایک ایسا اور کلام اور ان کے قوم میں سے بھی کچھ لوگ آج بھی مسجد اس قبرستان کے قریب جہاں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے قبر اس سے بالکل سامنے مسجد ہے جن کے نام سے اب تک یہ زیارت موجود. وہ جگہ کے جہاں جنہوں نے آ کے قرآن سنا اور پیغمبر پر ایمان لایا اور قرآن کریم کا بہترو پورا جو 29ویں پارے میں ہے سورہ جن اسی واقعے کی یادگار. پیغمبر فرماتے ان 9 دنوں میں ایک دن اس علاقے کا رہنے والا الگ الگ علاقوں کے رہنے والے سورہ جن میں بھی اگر آج آپ جا کے ترجمہ پڑھیں یہی اشارہ مل رہا ان میں سے ایک دن اسی علاقے کا رہنے والا. یہ بات ہے مکی زندگی وہاں وہ ایماندار اور آج میں اس کے علاقے سے گزرا تو وہ بے چین ہو گیا کہ رسول میرے علاقے سے آ رہے ہیں اور میں ملاقات نہ کروں. یہ اشتہا نہیں وہ 9 دنوں میں سے ایک تھا جو مکے میں مجھ سے ایماندار اور وہ آج میرے پاس آئے اور مجھے سلام بھی کیا اور اپنے کچھ مسئلے اپنی کچھ حاجت اپنی کچھ پریشانیاں میرے سامنے پیش کی. اللہ کے رسول رحمت للعالمین اور خالی انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جنوں اور حیوانات کے لیے بھی اس کی رحمت ثابت. اور یہاں سے یہ جن جب گیا اب دیکھیے وہ اپنا مسئلہ حل کر رسول کی زیارت کرنا رسول اس کے علاقے سے گزر رہے ان کو سلام کرنا اپنی پریشانیاں اور حاجتیں پیش کرنا اس کے باوجود وہ جنگل میں نہیں گئے ابھی کونے میں کھڑا کیونکہ ایک جملے کا اسے انتظار. پیغمبر نے کہا کہ یہاں سے جاتے جاتے وہ تم سب کو سلام کر کے گیا اور جواب سلام کے لیے وہاں کھڑا. اسلام میں سلام کرنا واجب نہیں ہے مستحب, البتہ انتہائی تاکیدی مستحب, لیکن اگر کوئی سلام کر دے تو اس کا جواب دینا آپ پر واجب. یہاں تک کہ نماز میں ہو تو نماز کو روک کے جواب دینا, الا یہ کہ کوئی غیر مسلم سلام کر, کوئی غلط بات. تو خیر اب وہ منتظر کھڑا ہے جواب سلام, اور پھر جیسے ہی پیغمبر کی زبان پہ یہ جملہ آیا اور آخر میں تو حدیث ہے کہ پورا جملہ ہی حدیث, مگر آخر مسئلہ سلام کے حوالے سے حدیث. حج عباد اللہ ہے ماں کا, جو بھی اللہ کا بندہ تم اسے سلام کیا کرو ماں قانون چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ. سنا جیسے ہی پیغمبر نے ارشاد فرمایا سارے لشکر اسلام نے جو لوگ وہاں تھے بابا نے بلند اس کو سلام کا جواب دیا اور اپنے مومن بھائیوں سے سلام کا جواب سن کے ایک مرتبہ وہ اشدہ دوبارہ جنگل میں چلا گیا. تو اب یہاں یہ اپنی جگہ مستقل ایک ہوا گیا, وہاں دوسری جانب اس کے اندر پھر وہی پیغام کہ اے لشکرے تبوت میں موجود منافق ہو اپنی آنکھیں کھول دیکھ جسے تم عام انسان سمجھ رہے, جس کی رسالت پہ تم شک کر رہے, جس کے بارے میں تم شروع سے آج تک اعتراض کر رہے, یہ واقعہ ہے. اسی دلیلوں کی ایک کڑی کہ اگر یہ کام انسان ہوتا تو اس طرح آنا سلام کرنا جواب سلام کا انتظار, مگر خیر اصل مقصد خدا کا جو یہ تھا. لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ منافقین کہاں ان چیزوں کو مانتے, اور پھر آج کا دن ختم ہوا یہ سانپ والا واقعہ جو پیش آئے, لیکن یہ دن اپنے اختتام کو پہنچا اور مسلمانوں کو پھر ایک مرتبہ پانی کا مسئلہ پیش آ گیا, ایک مرتبہ پھر پیاس کی شدت. لیکن آج پیغمبر اسلام نے بشارت دی. اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے, تو بار بار اسے دوہرا ہوں, ایک ہی چیز کی تکرار اور پھر آج کی تقریر میں اور پورت میں موضوع مکمل کرنا. کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں نشانیاں بن رہی, کہیں دعا کے ذریعے بارش بسا دی, کہیں بشارت کے ذریعے خبر بھی پانی ملنے. آج شام کو پیغمبر نے کہا کہ مسلمانوں اب تھوڑی دیر کا مسئلہ اور, ہم لوگ سفر کرتے اور کل تین چڑھے کر وہ تقریباً جو 9-10 بجے صبح کا وقت ہم تبوک کے میدان میں پہنچ جائیں اور وہاں پہ پانی کا ایک چشمہ موجود, لیکن خبردار میرے آنے سے پہلے پانی کو کوئی استعمال نہ کر. یہ پیغمبر نے اعلان کر دیا منافقوں کے لیے ایک مرتبہ پھر ایک بشارت کہ دیکھو بہت آسان, پیغمبر کل تین چڑھے تک وہاں پہنچتے ہیں کہ نہیں, پانی کے بارے میں جو خبر دی ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں, پہچان لینا اس سے منافقین کو اور مومنین کو بچانا. سنا پیاس اب دو الگ الگ ہمارے سامنے دو الگ الگ واقعات ہیں, پیاسے تھے پیغمبر نے بارش برسائی پانی دے, اب اس وقت پیاسے ہیں پیغمبر نے کہا کچھ دیر صبر کرنا, آج کی رات کل کا ایک چوتھائی تھے. یہ بھی ایک پیغام ہے مومن کے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے برکت یا فیض, لیکن کبھی کچھ امتحان دینا پڑتا, کبھی کچھ آزمائش گزرنا پڑتا. یقیناً اگر تم حرام نوکری آپ چھوڑو اللہ برکت دے گا, مگر پہلے کچھ دن تمہیں زحمت اور پریشانیوں کھانا. وہ پیغمبر رات کی تاریکی شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے پانی مہیا کر سکتا, مگر یہ بھی ایک پیغام کہ ہر برکت اور رحمت یکطرفہ خدا کی طرف سے نہیں آتی, رحمتیں برکتیں آ رہی اگر کبھی آزمائش بھی ہوتی, یہ بھی ایک چھوٹی آزمائش. خیر مسلمانوں اس پیاس کی عالم باقی ماندہ دن رات گزاری چل رہے, یہاں تک کہ تقریباً دن چڑھے لشکر اسلام اس میدان میں پہنچ گئے جس کا نام آپ دس مسلسل ہفتوں سے سن رہے تبو, جو تقریباً 400-450 میل دور ہے مدینے. وہاں پہ یہ لشکر اسلام پہنچ گئے, 30,000 کا لشکر, اور ہر لشکر سرکار لشکر کبھی بھی سب سے آگے نہیں چلتا, سردار ہمیشہ درمیان میں چلتا. چنانچہ مسلمان جو پیغمبر سے آگے وہ تبوک کے میدان میں پہنچ کے رکنے لگے, جمع ہونے لگے. میدان اتنا بڑا کہ 30,000 سے 1-2 لاکھ کے لشکر کو سمولے, یہاں تک کہ پیغمبر کی سواری نمودار, مسلمان سب وہاں رکتے ہوئے اللہ کے رسول کی سواری کو دیکھ کے لوگوں نے راستہ دیا کہ دیکھے رسول اپنی سواری کہاں ٹھہراتے, وہ یا خرافی کے برابر ایک میدان, پیغمبر کہاں تک جاتے. اب پیغمبر کی سواری بڑھنے لگی اور ایک جگہ کچھ پتھروں کے درمیان پیغمبر اسلام نے اپنی سواری کو روکا, مگر یہ دیکھ کہ وہاں پہ دو آدمی پہلے سے پہنچے ہوئے اسی لشکر, اور تھوڑا تھوڑا وہاں سے چشمے کی صورت میں پانی نکل رہا, پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ تم یہاں پہلے آ گئے، کیا تم نے یہ پانی استعمال تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، پیاس نے اور پانی کی قلت نے ہمیں بے چین کر دی، ہم اس میدان میں آ کے صبر نہ کر سکے، ڈھونڈنے لگے کہ جو آپ نے مجھ سے دیا تھا اس کا اور ہمیں یہ پانی دے دو، کوئی اس میں عذاب یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ پیغمبر نے اظہار ناراضگی کی اور کہا کہ جو تم نے کیا وہ غلط کیا، میرا حکم ماننا چاہیے بس۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے لشکر اسلام کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ لوگوں کی حیرت، منافقین کا تانا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکل رہا، جو دیکھنے میں ایک آدمی کی پیاس بھی نہیں بجھا سکتا، بجھائیے کہ 30,000 کا لشکر۔ پیغمبر اسلام چند صحابیوں سے کہا کہ اپنے چلو لگا دو اس پانی کے لیے، اگر تمہارے چلو بھر جائے تو وہ پانی لا کے مجھے دے، یعنی اتنا قلیل مقدار میں پانی آ رہا، یہ چلو پانی بھرنے میں وقت لگ رہا۔ سنا کہ جب یہ 3-4 چلو پانی جمع ہو گئے، پیغمبر نے اسے لیے اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ ڈالا اور اس کے بعد کلی اور پھر حکم دیا کہ یہ برتن جس میں رسول کے چہرے اور ہاتھ کا پانی اور نواز دہن شامل ہو چکا دوبارہ اسی چشمے میں ڈال دیا جائے۔ ادھر اس پانی کا اس چشمے ڈالا جانا ایک ایسی آباد ہے کہ جیسے بکھرا ہوا دریا، بڑی کثیر تعداد سے پانی اور ایک دم سے کثرت کے ساتھ پانی وہاں سے امڑنے لگا، ابلنے لگا، زمین نے پانی کے ذخیروں کو کھول دیا کہ 30 دن لشکر اسلام اس تبوت کے میدان میں رہا اور 30,000 کا لشکر تھا، 30 دن میں پانی کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، اور جب سارے اصحاب رسول اس پانی پہ ٹوٹے پڑ رہے، پیغمبر نے کہا معاذ ابن جبل کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے معاذ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو کہ یہ علاقہ جہاں پہ پانی کا چلو نہیں مل رہا اتنا سرسبز و شاداب ہو جائے گا اور اس کثیر تعداد میں یہاں باغات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا۔ اور آج 1400 سال کے بعد سعودی عرب کے زرخیز ترین علاقوں ایک تبوک کا علاقہ جہاں چاروں طرف جنگل باغات کھیت ہیں اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا، جب جو زمانے سوائے سنگلا پہاڑوں اور سوائے بے آب و گیا ریتی کی صحرا کے اور وہاں کچھ نہ تھا، یہ ارشاد فرما کر جو ایک طرح آنے والے زمانے کے لیے بشارت و خوشخبری پیغمبر اسلام نے اسی تبوک کے میدان میں بیان کیا۔ اب یہ تبوک اسلامی دنیا کا تقریباً اس دور کے حساب سے آخری شہر ہے، اس کے بعد شام کی طرح شروع ہو جاتی، اور اس زمانے تک یعنی پیغمبر کی زندگی تک شام عیسائی سلطنت کا جزو تھا۔ پیغمبر یہاں تشریف فرماؤ، اختلاف ہے کہ کتنے دن قیام کیا، بعض مورخین نے 10 دن لکھا، بعض نے 20 دن لکھا، بعض نے 1 مہینہ لکھا۔ 12 دن کے بعد طے شدہ کہ پیغمبر یہاں پہ شابان سن 9 ہجری کے اوائل میں پہنچے اور شاید اسی شابان میں واپس مدینے پلٹ گئے اور شاید رمضان کے شروع۔ اب کیونکہ ان مباحث پر گفتگو کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں، پیغمبر کا قیام 10 دن 20 دن اور 30 دن لکھا گیا، البتہ زیادہ شہرت 30 دن کے اور کو ہو تو 20 دن پیغمبر نے یہاں قیام کیا۔ اس دوران اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس زمانے کا امریکہ، ہر علے روم جس کا دارال خلافہ قطب دنیا جو آج استنبول کہلاتا ہے، لیکن وہاں سے وہ لشکر لے کے عرب کی جانب پڑ رہا تھا اور دمشق کے قریب ایک شہر ہند تک پہنچ چکا تھا، اسے اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ اللہ کا رسول بھی اپنا لشکر لے کے تبوک کی طرح پہ آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا سال گزشتہ کی تقاریر، بلکہ 2 سال پہلے کی تقاریر میں یہ آیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوت اسلام دی، اور اسی بادشاہ کو روم کا بادشاہ اور یہی بادشاہ اسے بھی دعوت اسلام دی گئی۔ اس وقت ابو سفیان بھی شام آیا ہوا تھا، چنانچہ اس ہرقل روم اسے بلا کر پوچھا تھا کہ جس نے دعوی رسالت کیا وہ کیسا، اور جو ابو سفیان نے کیفیت بتائی اگر پیغمبر کی مذمت کرتے ہوئے کہ وہ غریب ہے، اس کو ماننے والے غریب ہیں، لیکن ہرقل نے ہر جملہ سن کے کہا کہ یہی تو سچے نبی کی پہچان، یہی تو سچے رسول کی پہچان۔ اس وقت ہی وہ اسلام قبول کرنے سے راضی ہو گیا، مگر اس کے قوم والوں، اس کے وزیروں نے، درباریوں نے، خصوصاً پادریوں نے سب کو دباؤ ڈالا کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا تو ہم تمہیں بادشاہ سے ہٹا دیں. وہ مجبور ہو گیا. ابھی ایک مرتبہ پھر جب لشکر اسلام تبوک کی سرحد تک پہنچ گئے تو آپ دیکھیں نا ابھی تک تو منا کرتے ان کی بات کیا دشمنوں کی بات. ہر خل روم اپنا ایک قاصد بھیجا یا خط لکھ کے رسول دینا اور اس سے کہا کہ میں چند نشانیاں بتاتا ہوں ان سے جا کے ایک مرتبہ پھر یہ چیک کر لینا آزمائش کر لینا کہ یہ سچا رسول ہے کہ نہیں. اور وہ کچھ نشانیاں بتائیں مثلاً وہی سلمان فارسی والا واقعہ. ہدیہ دینا دیکھنا قبول کرتا ہے کہ نہیں. صدقہ دینا دیکھنا استعمال کرتا ہے کہ نہیں. چند نشانی قاصد آیا پیغمبر اسلام نے وہ ساری نشانیاں پائیں اور واپس جا کے ارقل کو خط بھیجی. ارقل نے ایک مرتبہ دوبارہ ہی ارادہ کیا کہ اسلام کو قبول کر. مگر جیسے ہی اس نے یہ بات چھیڑ تمام وزیروں اور درباریوں نے لیکن خصوصاً مذہبی رہنماؤں یعنی اس زمانے کے پوپ اور دوسرے پادریوں نے سخت ترین اختلاف کیا اور ایک مرتبہ پھر اور خود ڈر گئے لیکن دل سے اسلام قبول کر لیا. چنانچہ اس نے پیغمبر کو دوسرا خط خفیہ طریقے سے بھجوائی اور اس نے یہ کہا کہ اگر کہ میں اسلام قبول کر چکا اور آپ کی سچائی اور وہ نشانیاں نے مجھے یقین دلا دیا کہ آپ وہی ہیں جن کی آمد کی خبر عیسیٰ نبی دے چکے ہیں لیکن میری مسئلہ ہے اور میرے درباریوں کا دباؤ مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہا. پیغمبر اسلام نے اس خط سے ملنے پر نہ کوئی اظہار خوشی کیا نہ اس کے دعوے کو رد کیا نہ اس کے اسلام کو قبول کیا نہ رد کیا بلکہ کہا کہ اس کا معاملہ اللہ کے پاس. لیکن چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ اسلام کی سچائی اس کے دل پہ اثر کر چکی. اور کون آ گئی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا. حالات اور درباریوں اور وزیروں کے کہنے پہ اسلام قبول نہ کر پائے اعلان نہیں کر پائے کہ اپنے اسلام. اگر یہ کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں ہم نے بھی کتنے ہی ایسے تو وہ تو خیر اتنا سخت مسئلہ تھا بادشاہ جا رہی ہم اپنی چھوٹی چھوٹی عزت بچانے کے اسلام کے احکامات دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے گھبرا جاتے ہیں. کتنی ہی ایسی عورتیں کہ جو ایسی شادی کی تقریب کا بائیکاٹ کرنے سے گھبراتی کہ جہاں الگ اعلان اس پر حضور اور خلاف شریعت کاموں کا ارتکاب ہو رہا اگر یہ سب ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط متحد ہو جائے ہمیں جانا ہی نہیں ایسی تقریب چاہے وہ ہماری سگی بہن یا ہمارے سگے بھائی کی بیٹی کی شادی کیوں نہ. آپ دیکھیے گا معاشرہ بدلے آپ دیکھیے گا معاشرے میں تبدیلی آئے گی. دیکھیے کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں سیدھی سی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر واجب نہیں لیکن مہاراج اسلام ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کا خیال کر. یعنی اگر کوئی مسئلہ پوچھے کہ میں پورے حجاب کے ساتھ ایسی شادی میں جا رہی تو شاید مرضی بھی یہ کہے کہ آپ اگر پورے حجاب کے ساتھ ہیں تو جانا چاہیں لیکن خود یہ عمل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ گناہگار اپنے گناہوں میں جسارت کرے اور مومن حق پیغام پہنچانے میں اتنا زیادہ ڈر جائے دب جائے اور خاندان والوں کے دباؤ میں آ جائے. اسی طریقے اور بہت ساری ایسی تقریبات ہوتی ہمارے بچے اور نوجوان اس قسم کے فنکشن میں شریک ہوتے ہیں جو بظاہر حرام کی حد تک نہیں آتا لیکن ایسی بنیادیں رکھی جاتی جو آگے کر کے حرام کی منزل تک پہنچا دیتی. مثلا ایک ایسا جشن ایک ایسا جلسہ ایک ایسا فنکشن جس میں کہنے کو کوئی حرام نہیں ہو رہا مگر ایسے لوگ جو معاشرے میں گناہوں کی وجہ سے مشہور انہیں بنا کے عزت اور احترام دی جا رہی پورا گلوکار کو انعام دیا جا رہا چاہے اس گلوکار نے اس تقریب میں گلوکاری کا مظاہرہ نہ کیا پورا ڈرامہ آرٹسٹ کو انعام دیا جا رہا چاہے اس جگہ پہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا لیکن بہار یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں عام حالات میں فساد برپا کرتے اسلام ایک مزاج بناتا کہ دیکھو واجبات اپنی جگہ لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں اپنے پہلے مرحلے میں ختم کر دیں ورنہ کیا ہو آگے چل ابھی نہیں آگے چل کر جب یہ گلوکار گلوکاری کرنے لگے آپ سے کہا جائے گا اب جانا آرام آپ کہیں گے اب تو رکنا بہت مشکل پہلے تو شاید ہم نہ جاتے لیکن اب اتنے سالوں سے جا رہے ہیں اب بہت مشکل. جس وقت پہلی اور بے حجاب ہو کر ایسی تقریب کر رہی اگر اسی وقت اس کا بائیکاٹ ہو جاتا تو آج کے مسئلہ نہ ہوتا جو حجاب والی لڑکیاں کہتی کہ کیسے شادیوں میں نہ جائے اب ہم کم رہ گئے ہیں وہ لوگ بڑھ گئے وہ طاقتور ہو گئے. فقط اس لیے کہ جس وقت ان لوگوں نے اپنا گناہ شروع کیا تھا وہ کمزور لیکن ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ڈائریکٹ کیا فتوا ہے ڈائریکٹ فتوا یہ تھا کہ کیوں کہ آپ اپنے حجاب کے ساتھ اگر چلی گئی لیکن بعض چیزیں ایسی کہ پہلے سے دیکھنا ہے کہ آگے چل کے اس کے اثرات کیا ہوں گے بات واضح کر. اگر آپ کسی مرضی کو اٹھ رہی کہ مجھے بینک میں اس وقت ایک ایسی نوکری مل رہی ہے کہ جس میں سود کا کوئی کام نہیں, کیا میں نوکری کر سکتا ہوں؟ وہ آپ سے کہیں گے حالات. لیکن یہ پورا مسئلہ ذہن میں رکھیے, جب آپ جب بینک میں گئے تو آپ کو ترقی بھی ملے, بلکہ آپ جاگی اس لیے رہیں کہ پروموشن آپ کو چاہیے. آپ صرف جبراسی یا اس معمولی کلر تک محدود نہیں رہنے چاہتے. اب جب آپ کو پروموشن ملے تو آپ ایسی سیٹ پر بیٹھیں کہ جہاں آپ کو سود کے واؤچر پہ بھی سائن کرنا پڑے, جہاں آپ کو سود کے حساب کتاب میں بھی دخل دینا پڑے. اب فتوا آ گیا کہ نوکری چھوڑنا حرام, لیکن اتنا آگے بڑھ چکے کہ آپ کہیں گے اب تو میرے لیے ممکن نہیں رہا. عمر بھی میری 50 سال ہو گئی, کہاں سے نئی نوکری ملے؟ اتنے سالوں میں نے یہاں کام کر دیا, اب اتنی اچھی تنخواہ اور اتنی اچھی سہولتیں کیوں ملیں گی؟ ایک ہی اگر مرضی کے بدلے پہ چل کس طرح چلنا, تو یہ دونوں چیزیں اس سے پوچھیے. وہ کہتا آج حلال آگے چل کے حرام ہو جائے, ایک چیز کو پکڑ لیا ایک چیز کو چھوڑ لو تو کیا ہوگا؟ آگے جا کے خود ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر 25 سال کی عمر ہم اس نوکری کو چھوڑ اور کسی اور حلال کام کے پیچھے لگے تو 25 سال کے بعد ہم اس حلال کام میں اسٹیبلش ہو چکے ہوں. لیکن اگر اس میں لگے کہ جو ابھی حلال آگے چل کے حرام بنے گا, 25 سال بعد ہم خود واپس نہیں آ پائیں گے. اور پھر ہم کہیں کہ مستحد کا فتوا اپنی جگہ, لیکن ہمارے حالات ایسے نہیں ہے کہ اس پہ عمل کریں. تو کیوں اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا رہے کہ کل یہ بہانہ تم سے ایجاد کرنا پڑے کہ اب ہم اس حرام کو نہیں چھوڑ سکتے. برائی کو جڑ سے کاٹ دینا ہے پہلے ہی سے. غربا کشتن روز اول, یہ جو بھارتی محاورہ ہمارے آس پاس ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, لوگ اس وقت کہتے ہیں جی ابھی تو ہمیں گنجائش دے دیجیے اس کام, لیکن یہ نہیں پتا کہ آج جس کام میں آپ کو گنجائش مل رہی کل یہ یقیناً حرام ہونے والا, لیکن آپ اتنے پھنس چکے ہوں گے کہ واپس نہیں آ پائیں. خیر آمدن بخر مطلب ہر خود اسلام کی سچائی کو قبول کر رہا, پیغمبر کی صداقت سے ایمان لا چکا, لیکن اس کے باوجود اپنی حکومت ٹوٹنے کے ڈر سے وہ اسلام کا اعلان کرنے کو تیار نہیں. صرف ان عام نہاد مومنوں سے تو ہمیں ایک درجے وہ دیکھ کر نظر آ رہا. البتہ یہ دوسری بات کہ چوٹ اس نے حق کو قبول نہ کیا یا اتنی ہمت پیدا نہ کر سکے تو کتنے سال اس کی بادشاہت رہی. بمشکل 3 سال کے بعد مسلمان اسی شام کے علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں, وہ بادشاہت ہی ختم ہوتے رہ گئے کہ جس کے ڈر سے وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہا. اور اگر وہ حق کو قبول کر لیتا تو جیسا رسول کا طریقہ کار رہا کہ ایسے علاقے اسی آدمی کو حکمران بنا دیتے جو عالم کفر میں حکمران رہا تھا, تو بعد میں وہ حکومت بھی اس سے چھین. اور بہت جلد پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے جس ملک سے قبضہ کیا وہ یہی ملک شام, جو ابھی میں اختتام تقریر میں اس کی وجہ بتاؤں گا. تو خیر ہر خود حق کو سمجھ کر گریز کرنے لگا, فقط اس لیے کہ اتنا بڑا نقصان اسے برداشت نہیں ہو رہا. لیکن کم سے کم اس نے اتنا ضرور کیا کہ اپنے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک دیا. ایک طرف اسے اسلام کی سچائی سمجھ میں آ گئی, دوسری جانب اس نے یہ سوچا کہ اس طرح کی خبر کے ملنے 30,000 کا لشکر لے کے یہ رسول یہاں آ گیا, اور وہ جان رہا ہے کہ یہ سچا رسول. وہ دل میں تو اس کے ڈر, اس نے اگرچہ اسلام قبول نہ کیا لیکن اپنے درباریوں اور وزیروں کو روک دیا کہ ہمیں مسلمانوں پہ حملہ نہیں کرنا, اور وہیں سے یہ لشکر واپس چلا گیا. اب اس لشکر کے واپس جانے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو علاقہ ہے سبو, میں نے کہا کہ اس طرح بھی شہر اس کے فوراً بعد سارے عیسائیوں کے علاقے, وہ جو عیسائی جنہیں ایک بڑا اطمینان تھا کہ ہمارا بادشاہ جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ وہ اپنی فوج لے کے آ رہا, دیکھا کہ نہیں وہ واپس چلا گیا. ان کا حوصلہ پس ہو گیا. 30,000 کا لشکر اسلام ان کے سروں پہ سوار, یہ بستیاں 200, 300, 500 تھیں. 30,000 کا لشکر اسلام ان کے سر پہ کھڑا, عیسائی بادشاہ آدھے راستے سے واپس جا رہا. ان کا ایسا حوصلہ ٹوٹا کہ پیغمبر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, آج وہ خود یہ سارے اس علاقے کے چھوٹے چھوٹے حکمران مصالحہ جزیہ کی پیشکش لے کے رسول کے پاس آنے لگے. اور پیغمبر اسلام اس مصالحہ کی پیشکش کو ایک شرط کے ساتھ قبول کیا, ایک شرط کے ساتھ. اور وہ شرط یہ لگائی کہ اس شرط میں تم سے مصالحہ کروں کہ آئندہ جب کوئی مسلمان لشکر اور کوئی مسلمان یہاں سے گزر, جب تک تمہارے علاقے میں نہ صرف یہ کہ اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری, اگر کسی نے اس سے نقصان پہنچائے تو یاد رکھیے گا کہ یہ تجارتی راستہ, یہاں سے مسلمانوں کے تاجر سامان تجارت سے گزرا کرتے ہیں. پیغمبر بڑی حکمت عملی کے ساتھ تجارتی راستے کو محفوظ کر رہے ہیں, شرط لگا رہے ہیں کہ جب تک تمہارے علاقے میں لشکر اسلام رہے گا, لشکر اسلام نے کوئی بھی مسلمان اس کو اگر کوئی نقصان پہنچا تاوان تم دو, زمان تم دو. اور دوسری شرط کہ جتنے عرصے وہ لوگ آ رہے ہیں یہ سارا عیسائیوں کا علاقہ دمشق تک، دیکھیے حکمران عیسائی بادشاہ دمشق میں نہیں رہتا، وہ اس سے بھی آگے ترکی میں رہتا، اور دمشق تک مسلمانوں کو جانا، پیغمبر نے یہاں تک کا سارا راستہ مسلمانوں کے لیے محفوظ بنا لیا۔ تاریخوں میں لکھا کہ یہاں پانچ بڑے قبیلے رہتے، پانچ بڑے قبیلے، چار قبیلے والوں نے تو خود ہی آ کے مصالحہ کر دی۔ قبیلہ ایلا، ان کا سردار یوحنا، وہ آیا پیغمبر کے پاس سونے کی صلیب، مجھے عیسائیوں کا کراس، وہ پہن کے آیا پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھ، کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں، پیغمبر نے کہا تم اہل کتاب، تمہیں اجازت دی جاتی ہے جزیہ کے مصالحت ہو جائے، اس نے جزیہ دینا بھی قبول کیا، ہر سال میں اتنا پیسہ دیا کروں گا، راستے کی حفاظت بھی قبول کی، تین دن جو مسلمان یہاں سے گزرے اس کی مہمانی بھی قبول کی، اور ایک سفید خچر بطور صوبہ پیغمبر کو دیکھے گئے، جو اور قریب میں بستیاں تھیں، جو اور قریب میں بستیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام تھا ازرا اور ایک کا نام تھا برجا، دونوں کے سردار، اب یہ پورا راستہ بن رہا، دونوں کے سرداروں نے اسی طرح کے مطالعہ، چوتھی بستی مکنا، وہ لوگ بالکل سمندر کے کنارے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ مطالعہ بلکہ خود یہ پیشکش کہ جو ہم کماتے ہیں اس میں سے ایک چوتھائی مسلمانوں کو بطور ٹیکس دیا کریں گے، وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، نہ جتنی مچھلیاں پکڑی جائیں گی ایک چوتھائی آپ کا حصہ، ان کے پاس باغات جتنے کھجور کے درخت سے پھل اتریں گے چوتھائی آپ کا، اور ان کی عورتیں کپڑا کاٹنے میں ماہر، چرخے سے کاٹ کے سوٹ تیار کرتی، جس کا ایک چوتھائی آپ کو ملا کرے، یہ خود ہی پیشکش ہو رہی، پیغمبر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، البتہ حالات ایسے بن گئے، اسلامی لشکر پہنچ گئے، رومی بادشاہ واپس چلا گیا، عیسائیوں کو فکر و پریشانی ہو گئی، ہمارا کیا ہوگا، چنانچہ وہ مصالحہ کر رہے، البتہ اس علاقے جو سب سے طاقتور انسان تھا، جس کا قبیلہ بھی سب سے بڑا تھا، اور وہ جس جگہ رہتا تھا وہ قلعہ بھی بڑا محفوظ تھا، وہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اور وہ تھا تبوک سے کچھ آگے ایک جگہ تھی دومت الجنگل، یہ دومت الجنگل بھی جائز ہے، دومت دال پر تیز بھی چلتا ہے، دال پہ صبر، یاد رکھیے گا کہ یہ وہی علاقہ یا بہت بات مولا اور حاکم شام کی طرف سے ایک ایک مشیر ابو موسیٰ اشعری اور عمر ابن عاص تاریخی کے لیے جمع ہوئے تحقیق، لیکن یہ بہت بات کی چیز، ابھی سنیے دومت الجنگل، تبوک کے بعد اور دمشق شہر کا، تبوک سے دمشق کے بیچ کا سب سے طاقتور علاقہ دومت الجنگل تھا، اور وہاں کے بادشاہ کا نام تھا اقیدہ، یہ بڑا ایک طاقتور بادشاہ تھا، طاقتور اس لیے بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ شام کی حکومت کے بعد کس علاقے میں اس کی حکومت سب سے طاقتور تھی، اور یہ رہتا جس قلعے میں وہ ایسا تھا کہ اس نے قلعہ بنایا تھا، قلعے کے چاروں طرف دس دس سے بارہ بارہ میل تک پورا کھلا میدان، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی درخت، نہ کوئی جنگل، یعنی کسی طرف سے بھی دشمن حملہ کرنے آئے بہت دور سے پتا چل جائے کہ دشمن آ رہا، اور دشمن کھلے میں، ہمیشہ وہ دشمن مارا جاتا جو کھلے میں ہوتا، اور اس کا قلعہ اتنا مضبوط تھا اور اس کا دروازہ اتنا مضبوط کہ یہ طے شدہ بات کہ انسانی طاقت سے اس دروازے کو نہیں توڑا جا سکتا، سنا کہ اس اقیدر نامی حکمران کا دماغ سب سے زیادہ خراب تھا، اور یہ سارے واقعات پیش آئے، وہ قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے کہ نہ میں مصالحت کروں گا نہ میں مسلمانوں سے کوئی بات کروں گا، اور اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ مدینے سے لے کے دمشق تک ہم نے پورے راستے کو صاف کر دیا ہے اور مسلمانوں کے لیے سہولت، صرف ایک یہ دومت الجنگل رہ گیا، سنا عام مسلمانوں نے واقعہ لکھا، علامہ مجلسی معصوم کے حوالے سے اس میں دو جملے بڑھا دیے، وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے 400 سواروں کا ایک لشکر تیار کیا، جس میں زبیر بھی تھے اور خالد بن ولید، اور ان سے کہا کہ یہ تمہاری ذمہ داری کہ اس قلعے کو فتح کر کے اقیدر کو گرفتار کر کے لاؤ، البتہ جنگ نہیں، اسے قتل نہیں، گرفتار، کیونکہ یہ علاقہ بڑا اہم، یہ آدمی اگر خوشی سے مان جائے تو زیادہ بہتر. اب ایک مسئلہ ہو جو مسلمان اور دور سے یہ منظر دیکھ کے آگے اللہ کے رسول, یہ ناممکن خلافہ اتنی کھلا میدان. اور یہ ان تاریخوں کی بات, اس وقت شام کی بھی درمیانی تاریخیں, رات کو بھی اتنی روشنی کھلے صحرا میں, اگر پتا بھی کھڑ گئے تو پتا چل جائے کہ کوئی موومنٹ ہو رہا. کہا کہ یہ ناممکن ہے اللہ کے رسول, دن کو تو جا ہی نہیں سکتی, آج کل راتوں کو جانا بھی محال, اس لیے کہ چاندنی پھیلی ہوئی اور دور دور تک کھلا میدان. اب کیا کی وجہ, پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک طریقہ کہ تم لوگ اس طرح سے جاؤ کہ تمہارا کوئی سایہ نہ پڑے, تم نظر ہی نہ ہو. انہوں نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا اللہ کے رسول کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, چاندنی میں کوئی جائے تو کیسے دشمن نہیں دیکھے, اور اگر پھر فرد و معالم قلعے تک پہنچ بھی گئے تو دروازے کیسے توڑا جائے. ہمارے پاس اس وقت وہ ہتھیار نہیں, منجلیق وغیرہ ہوتی دوسری بات. طائف کے علاقے سے مسلمانوں نے ایک منجلیق کو مال غنیمت میں لیا, اسے لے کے تو نہیں آئے. پیغمبر نے کہا اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں, اگر تم لوگ ایک چیز اپنی زبان پہ لاؤ اور ایک چیز اپنے دل میں رکھو, تو یاد رکھو اللہ تمہارے جسم کو ایسا نورانی بنائے کہ چاند کی چاندنی میں تم نظر نہیں آؤ. دیکھیے کسی بھی روشنی کے سامنے جب کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جس سے روشنی رک جاتی ہے تو سایہ بنتا ہے, وہ چیز نظر آتی ہے. پیغمبر نے کہا روشنی تم میں سمپار ہو جائے, تمہیں کوئی دکھائی نہیں دے. اور اللہ اس ایک زبانی جملے اور ایک دل والے جملے کی بنا ایسا انتظام کرے گا کہ وہ کہے گا خود اکیلا کھول کے باہر آئے گا اور پھر تمہارے لیے مسئلہ آسان. سب نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول مفتیا کہا زبان سے جملہ لانا وہ محمد والے محمد سے درود بھیجنا, آپ کے درود اور دل میں جو اعتقاد رکھنا کہ آل محمد اس کائنات میرے بعد سب سے افضل اور اے زبیر خاص طور پہ تم یاد رکھو جس گروہ علی جتنے ابھی طالب ہوں گے وہ ہمیشہ فضیلت اور سرداری کا حقدار ہوگا. یہ اعتقاد دل میں لو, یہ ضرور زبان پہ لو, اور اب اس چار کو ثواب کرتے ان میں سے اکثریت نے ان چیزوں کو مانا. نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ آدھی رات کا وقت چاندنی رات سنا کے وہ قید, آج رات کے وقت سرب سفری کے موڈ میں وہ اپنے قلعے کی چھت پہ بیٹھا, شراب کا جام سامنے, اس کی دو بیویاں تھیں وہ دونوں وہاں موجود, رقص اور گانے کی محفل سج رہی. یہ اچانک ہرن اور نیل کا شکاری جس شکار کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا یہ جو بیچ میں ایک جملہ میں نے ابھی کہا تھا کہ رسول نے کہا کہ درود بھیجو اور اعتقاد رکھو, اس کو عام کتابوں میں اس ایک جملے کو اڑا دیا گیا, یہ نہیں لکھا گیا. اس کے بعد آپ کیا کسی طرح لکھے گا کہ جیسے وہ ناچ گانے کی محفل ہو رہی. اچھا وہ پیدل صحرائی علاقے میں رہتا, صحرا اور جنگل میں رہنے والوں کو شکار کا بہت شوق ہوتا اور کوئی تفریح نہیں ان کے پاس. چنانچہ رات کے وقت ہرن اور نیل کا, یہ ان علماء نے بھی واقعہ لکھا جنہوں نے اس کو معجزے کا پہلو نہیں کیا, دعوت ایک دم سے نکلے اور قلعے کے دروازے ٹکرے مارنے لگے, اور جو ان کی جانوروں کی آوازیں ہیں ہرن اپنی آواز اور نیل گائے اپنی آواز, وہ آوازیں نکالنے لگے. وہ قیدر سے چین ہو گئے, اس نے اوپر سے جھانک کے دیکھا تھا اس نے ہرن اور نیل کا کہ یہ تو آج سامان ہو, اس سے پہلے اگر مجھے ایک ہرن یا ایک نیل گائے پکڑنا ہوتی تو ایک مہینے تک میں اپنے گھوڑوں کو دبلا کرتا تھا اور اس کے بعد ان کی تلاش میں نکلتا تھا. ایک ایک ہفتے کے بعد کہیں جا کے کوئی ایک جانور میرے ہاتھ آتا, اور یہاں تو لگ رہا کہ کثیر تعداد میں جانور اب خود عمدے آ رہے ہیں. شکاری صبر نہیں کر سکتا, شکاری برداشت نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں تو قلعے سے نکلوں. اس کی ایک بیوی نے کہا کہ ہاں بس جلدی جاؤ, بہت دنوں سے ہرن کا گوشت نہیں کھایا, مزہ آئے. دوسری بیوی نے کہا لیکن تمہیں یاد ہمارا دشمن وہ جو محمد ہے, اس کے سپاہی اسی علاقے میں, اس کا لشکر یہی کہیں, ایسا نہ ہو کہ تم قلعے سے نکلے جاؤ تو پکڑ گا. اس نے کہا اپنی دوسری بیوی کہ کیا بات کرتی, دور دور تک چاندنی ہے کھلا علاقہ, کوئی آدمی ہوتا تو اس پر آ جاتا, اور اگر کوئی آدمی ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہرن اور نیل کا جن کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بھاگتے ہیں انسان کی روح پاس, یہ کیسے اس علاقے میں آتے. ان کا آنا بتا رہا ہے کہ دور دور تک کوئی آدمی نہیں. ایک بھی اسے دھکیلتی رہی قلعے سے باہر, ایک بیوی اسے سمجھاتی رہی, مگر عقید اس کثیر تعداد میں شکار کو دیکھ کے بے چین ہو گئی. اپنے بھائی انسان یا آسان کو لے کے باہر نکلا, لیکن جیسے ہی باہر نکلا یہ نیل گائے ہرن دوڑ, سب پروردگار عالم کے مسئلہ ہے. چنانچہ ان کے دوڑنے کے نتیجے میں اس نے بھی اپنا گھوڑا پیچھے ڈالا, یعنی قلعے سے دور ہوتا گیا. جب اتنے فاصلے پر آ گئے کہ اب بھاگنا بھی چاہے تو واپس بھاگ کے نہیں جا سکتا, وہ ہرن اور نیل گائے تو غائب ہوئے, اور 400 مسلمان اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے جو پہلے سے تھے نظر نہیں آ رہے, اور انہوں نے ایک مرتبہ اسے گھیرے میں لیا. اس کے بھائی نے مقابلہ کرنا چاہا, وہ مارا تھا, وہ قیدر نے ہتھیار ڈال دی, مگر صرف ایک شرط لگا, اور وہ یہ کہ میرا قلعہ بھی تمہارے حوالے تو کھل گئے, اور میں مگر میں کسی سے بات نہیں کروں گا, میں سیدھے جا کے تمہارے رسول سے بات کروں گا. اور پیغمبر بھی کہہ چکے تھے اسے میرے پاس نہ سنا. جب وہ قیدر کو گرفتار کر کے لے, یہاں دو تاریخیں, کچھ تاریخیں کہتی ہیں کہ یہ واقعہ یہی تبوک میں پیش آئے, کچھ تاریخیں کہتی ہیں کہ پیغمبر 400 سپاہیوں کو بھیج کر دومت الجند خود تبوک سے مدینے واپس چلے گئے, مقصد پورا ہو گیا, اور مدینے پہنچ گئے تھے, وہ قیدر گرفتار کر کے مدینے میں لایا گیا. 12 یہاں یہی لایا گیا ہو یا مدینے, واقعہ صرف یہ, اس میں بھی ایک پیغام نکل رہا کہ جس وقت وہ قیدر کو خدمت رسالت میں پہنچایا گیا, اس نے اپنے جو شاہین باس وہ پیغمبر کی خدمت سے تحفہ کیا, کرکف کی چادر, یعنی پوری سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر. جب مسلمانوں کی نگاہ اس چادر پر پڑ, ایک مرتبہ رش کرنے لگے اور کہنے لگے اتنی بڑی چادر, اتنا قیمتی لباس اور ایسا سونے کی چادروں کا بلا لباس اس کے پاس. ایک عجیب جملہ پیغمبر نے کہا, جب تک کہ یہ جملہ ہمارا اعتقاد نہ بنے ہم کبھی دنیا کے مال و دولت سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے. پیغمبر نے انتہائی حقارت کے ساتھ یہ سارے سونے کے برتن اور چادریں دی اور کہا کہ تم اس کو دیکھ کے رش کر رہے, یاد رکھو منابیر صاد نے محاذ سے جنت آسن و الین من آبا, جنت صاد نے محاذ کو جو رومال ملا ہوا ہے, چھوٹا سا رومال, وہ رومال کا ایک سارے پورے لباس سے ہزار گنا زیادہ قیمتی اس سونے میں, اس دنیا میں, اس دنیاوی دولت میں کیا رکھا تمہیں کیا معلوم. سونے کا ایک تار جو جنت والے کو ملتا یہ زمین و آسمان کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہوتا, اور جب تک کہ یہ اعتقاد نہ ہو کہ جو ہم چیز یہاں قربان کریں اس کا بدلہ جنت میں ملے, یا یہ کہیں جب تک کہ یہ اعتقاد نہ ہو کہ جنت کی قیمت دنیا سے بہتر ہے, آدمی رشوت کا پیسہ کیوں چھوڑے, آدمی سود کا پیسہ کیوں چھوڑے, آدمی فراڈ کا پیسہ کیوں چھوڑے, کیوں چھوڑے, فائدہ مل رہا یہی عقیدت سے چھوڑ سکتا کہ وہاں کا ایک رومال یہاں کی پوری چادر, اور وہاں کا ایک سونے کا تار زمین و آسمان کی ساری دنیاوی دولت سے زیادہ افضل. یہ پیغام بھی جنگ تبوک میں دیا گیا کہ اے دنیا کی دولت سے ٹوٹ پڑنے والوں, اور اے دنیا کی لالچ میں اندھے ہو جانے والوں, اور اے گھوڑے سونے اور چاندی کے خاطر خدا اور رسول کو بھلا دینے والوں, یہ دیکھو تم اپنا کیا نقصان کر رہے ہو. نعمت وہ ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے, لباس وہ ہے کہ جو جنت میں ملنے والا ہے, وہاں کا ایک تار یہاں کے سارے دنیا بھر کے لباس میں افضل. یہ پیغام بھی یہی ملا. وہ قیدر نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا, بلکہ ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کو سالانہ کچھ خراج دینا بھی قبول کر لیا. یہ دوسری بات کہ بعد میں یہی قیدر پیغمبر کے انتقال کی خبر پا کے مرتد ہو گیا تھا اور اس کا ایک الگوا گیا, پیغمبر کی زندگی تک یہ مسلمان رہا, اور یہ آخری دومت الجندل کا قلعہ پتا کر کے اب اللہ کا رسول واپس مدینے جا رہا ہوں, اب تبوک کا سفر اختتام کو پاؤں, اور کیوں اس میں سارے پیغامات پورے ہو چکے, اس لیے مدینے سے تبوک آتے ہوئے جو سہمت ہوئی, تبوک سے مدینے جاتے ہوئے علاقہ وہی, راستہ وہی, مگر بغیر کسی سہمت و پریشانی کے سارا لشکر بہت جلد خیر و عافیت کے ساتھ مدینے پہنچ گیا, مگر منافقین یہ کہاں برداشت کر سکتے اور اتنی کثرت کے ساتھ رسول کی فضیلتیں دیکھیں, معجزے دیکھیں, بشارتیں دیکھیں, مگر منافق پھر منافق. چنار کے واپسی میں ارادہ کیا گیا کہ ہم اس رسول کو زندہ مدینے نہیں پہنچنے دیں گے, اور آج سے 4 یا 5 ہفتے پہلے کی تقریر میں آیا تھا کہ اصل میں منافقین کے دو گروپ, ایک نے کہا تھا علی مدینے میں ہے, علی کو یہاں شہید کرو, رسول سفر میں ہے, اگر رومی بادشاہ نے رسول کو شہید کر دی ہمیں پہلے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے رسول, رومی بادشاہ نے شہید کر دیا تو عورت سے ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، نام بھی نہیں لگے گا، اور اگر رسول وہاں سے بچ کے آ گئے تو ان کو مدینے نہیں آنے دے گا۔ چنانچہ جنگ تبوک کا آخری واقعہ ہو، البتہ اس آخری واقعے سے پہلے اتنا بتا دیا جائے کہ اتنی زحمتیں اٹھا کر مسلمان تبوک میں گئے، جنگ نہیں ہوئی اور واپس آ گئے، تو آخر اس سے کیا مقصد حاصل ہو؟ بہت سارے جو اس سے پہلے کی تقاریر میں آ چکے ہیں، مگر موٹی موٹی پانچ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، اس غزوہ تبوک اس نتیجے میں پیغمبر کا جانا اور آنا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دیکھیے پچھلے سال رسول نے مکہ فتح کیا تو مدینے سے لے کے یمن تک کا سارا علاقہ اسلام کے قریب آ گیا، مگر مدینے سے جو اوپر کا علاقہ ہے شمال کا وہاں تک اسلام نہیں پہنچا۔ اس سفر تبوک کے نتیجے میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس پورے علاقے میں اسلام کا نام پھیل گیا، جبکہ خصوصاً یہ علاقہ زیادہ مشکل تھا کیونکہ یہاں پر یا یہودی رہتے تھے یا عیسائی، اسلام وہاں پہنچا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب رسول تبوک سے واپس آئے تو ان علاقوں اس کثرت کے ساتھ لوگ اسلام لانے کے لیے آنے لگے کہ 9 ہجری کا نام پڑ گیا عام الوفود، عام مانے سال، وفود مانے ڈیلیگیشن، ایسا سال کے جب ڈیلیگیشن سے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کیونکہ عیسائی اور یہودیوں کی اکثریت اب اسلام کو پہلی مرتبہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی تک تو پروپیگنڈا آتا تھا کہ اسلام کیا، اب تو رسول خود ہو کے آئے ہیں ان کے درمیان۔ تو یہی وجہ کہ نجران کا علاقہ مکے کے قریب، مکہ فتح ہوا، نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ وہ کافروں کو وہ بھی برا سمجھتے تھے، انہوں نے کہا مکہ فتح ہوا اچھا ہوگا، لیکن جب عیسائی علاقے میں اسلام پھیلا اب ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اسلام کیا جسے ہمارے ہم قوم بھی قبول کر رہے ہیں، نجران کے عیسائی اس واقعے کے بعد مباہلے کے لیے آئے جبکہ وہ رہتے مکے کے پڑوس میں۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوا کہ مدینے سے شام تک کے علاقے میں جہاں حد تک اسلام کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اس لیے کہ وہ سارا عیسائیوں اور یہودیوں کا علاقہ تھا، اب اسلام پہلی مرتبہ پہنچا اور اس بھرپور طریقے سے پہنچا کہ اب خود وہاں سے لوگ آنے لگے۔ اگلے سال کی شروع کی دو تین تقاریر میں وہ سارے ڈیلیگیشن کے حالات آئے۔ نمبر دو، لشکر اسلام کو ٹریننگ ہوگی کہ مدینے سے لے کے شام تک کا علاقہ کیسا، وہاں کے باشندے کیسے، وہاں طاقت کتنی ہے عیسائیوں کی، جس کا فائدہ کیا ہوا کہ رسول کے بعد جو سب سے پہلا ملک فتح کیا مسلمانوں نے وہ ایران نہیں تھا، وہ عراق نہیں تھا، وہ مصر نہیں تھا، وہ شام، جبکہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، سب سے بڑی طاقت سب سے پہلے فتح ہو، جبکہ عام طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو فتح کرو آخر میں بڑی طاقت۔ کیوں؟ اس جنگ تبوک کے ذریعے رسول سارے مسلمانوں کو سامان، راستہ، ہتھیار اور عیسائیوں کی طاقت بتا سکے، یہ قسم کا ٹریننگ کا سفر بن گیا۔ تیسرا بڑا فائدہ جو اس سفر سے مسلمانوں کو حاصل ہوا وہ یہ کہ منافقین اور مومنین بہت زیادہ کھل کے یہ سامنے آ گئے، چہرے سامنے آتے چلے گئے۔ پہلے ایک مبہم بات کی مدینے میں منافق ہوتے، اب پورے سفر میں اتنا لمبا سفر تھا، مسلمان مسلسل منافقین کی باتیں خود سن رہے ہیں، پہلے منافقین باتیں پھیلاتے تھے کسی اور کے ذریعے، سامنے نہیں آتے تھے، سفر میں سامنے آ گئے، اسی لیے کہا جاتا کہ عام سفر میں بھی آدمی کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ فضیلت اہل بیت اور جانشین یہ رسول بار بار واضح کی گئی، اور پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ اس سفر کے دوران اور اس سے واپس آتے جو نیک مومن تھے، منافق کے مومن کو غلط تھی، نیک مومنوں کو بھی تربیت بہت زیادہ دی گئی، اقدام، اعمال، کردار، سنا، وہ جو جنگ سے پہلے خطبہ دیا گیا، اور الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ بعض مخلص مومنین جن میں ہمارے انور بھائی کا نام سب سے زیادہ نمایاں، اس خطبے کو آپ کے استفادے، آپ کے بچوں کے فائدے، آپ کے بڑوں کے فائدے اور دوسرے مومنین کے فائدے کے لیے چھپوا کے تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ خطبہ جو اسلام کے چند جامع خطبات میں سے ایک، بلکہ بعض علماء اہل سنت نے لکھا کہ یہ حجت الوداع کے خطبے کا بھائی نظر آ رہا، جوڑا بن گیا یہ دو خطبات کا۔ تو خیر وہ خطبہ شروع میں کیا، لیکن آخر تک اور بہت سارے پیغام آتے رہے، جیسے ابھی آپ آخری واقعہ سن لیجیے، اس کے فوراً بعد دو چھوٹے چھوٹے پیغام اور اس پہ یہ سلسلہ ختم۔ بس وہ پیغام میں پہلے دے لوں اور پھر آخری واقعہ ہوں کہ جب مسلمان واپس آتے، اب کیونکہ سارے مقاصد حاصل ہو گئے، مسلمانوں کی ٹریننگ بھی ہو گئی، عیسائیوں کو مسلمانوں کی طاقت بھی پتہ چل گئی، جانشینی اور فضیلت بھی واضح کر دی گئی، مومن اور مناسب بھی کھل کے آ گئے، واپسی کے سفر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سارا لشکر اسلام تیزی سے مدینہ پہنچ، جیسے ہی پیغمبر مدینے میں داخل ہوئے پیغمبر نے ایک جملہ کہا, اس ایک جملے سے پیغمبر نے دو پیغام دے دیے. اخلاقی جملے, کہا کہ اس مدینے میں کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نہیں گئے, یہ بہار میں علامہ مجلسی نے جملہ لکھا, مگر ان کو وہی ثواب ملا جو ہمارے ساتھ جانے والوں کا ثواب. اچھا جو لوگ ہو کے آئے ان کو ذرا یہ جملہ برا لگا, زحمت ہم نے اٹھائی, پیدل ہم چڑھے, پیاسے ہم رہے, بھوکے ہم رہے, اچھا یہاں بیٹھے رہے, رسول نے وہی ثواب ان کو دے دیے. جاننا خال وہ ہم پھر مدینہ, اے رسول یہ لوگ مدینے میں تھے اور ثواب ہمارا جیسے لے رہے. کہ ہاں وہ لوگ جو مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے, ایک اصول اسلام کہ اگر کسی آدمی کا دل چاہتا ہے نیکی کا کام کرنے مگر وہ نیکی نہیں کر پاتا, دل چاہ رہا لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے نیکی نہیں کر رہا, اسے پورا پورا ثواب ملے گا انہی لوگوں جیسا جو نیکی کر کے آئے. ایک اصول دیا اسلام, یہ نہ سمجھو کہ خالص کروڑپتی اور لکھ پتی, سرمایہ دار اور سیٹھی, مسجد اور امام باڑ, اسپتال اور یتیم خانے بنانے کا ثواب دیتے, نہیں, ان کے پاس پیسہ اس لیے ان کو ثواب ملے گا کچا خرچ کر کے. ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے مگر نیت سے خالص, ہمیں بالکل وہی ثواب ملے گا جو ان کو ملتا. ایسا جملہ پیغمبر نے استعمال کیا کہ غزوہ تبوک کے مجاہد گھبرا کر, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ثواب ان کے برابر, نہ ان کی نیت اور آجزی کے ساتھ. ہاں حیثیت ہے, خالی نیتیں بناتے رہے, کل خمس دیں گے, پرسوں دیں گے, آئندہ مہینے دیں گے, آئندہ سال دیں گے, کل حج پہ جائیں گے, آئندہ سال جائیں گے, الٹا عذاب ملے گا. لیکن اگر حیثیت نہیں اور نیت کر رہے ہیں پورا ثواب, بہت اہم ایک اصول جو آگے کے حالات میں بہت کام آنے والا, کہ اگر حیثیت نہ ہونے کی بنا پر آدمی نیت کام نہیں کر رہا جبکہ اس کی پوری نیت ثواب پورا. اور یہی پیغمبر کا جملہ آگے چل کے معصوم تمام تشیعوں کے لیے قیامت تک کی گائڈ لائن بنا دی, فیاض ہے تری کم تو ماکم پاخوزا ماکم, کیا جملہ, یہی جملہ کہ اگر پوری نیت ہے کربلا میں شہادت, مجبوری کی وجہ سے شہید نہ ہو, یعنی اس زمانے میں نہیں, تب آپ وہی ملے گا. اور اسی جملے سے ایک اور پیغام بھی دے دی, اور وہ یہ کہ مومن, منافق نہیں, مومن نیکی کا کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے, یہ خطرہ ہر وقت رہتا ہے کہ شیطان اس کی نیکی پر اس کو غرور میں مبتلا نہ کر دے. نیکی پہ اگر کوئی غرور کرے تو سارا ثواب چلا جائے. نماز پڑھی اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل کر دے, روزہ رکھا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کر دے, صحیح پہ ڈونیشن دیا, یعنی صحیح جگہ, وہ کسی گلوکار اور ڈرامہ آرٹسٹ کو نہیں, صحیح صحیح جگہ ڈونیشن, پھر ایک تکبر پیدا ہو گیا. یہ یعنی خطرہ ہے مومن کے لیے. مومن سے کہا گیا ہے کہ تم ڈرو اپنے عمل کو ضائع ہونے سے. سنا خطبہ تبوک کا بھی تیسرا یا چوتھا جملہ ہے, ملاک العمل خواتین, ایک عمل کے ثواب کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ کس طرح تم نے ختم کیا, ایسا نہ ہو ختم کرتے کرتے تکبر آ گیا. سنا غزوہ تبوک کے مجاہدوں کے دل میں تکبر نہ آئے, وہ کل سینا تان کے مدینے میں نہ چلے, ہم جیسا کوئی نہیں, ہم نے اتنی زحمت اٹھائی, ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے کہا جو ثواب تمہیں ملا وہ ان کو بھی ملا. یعنی یہ دو اخلاقی نصیحت ہیں جس سے ہر مومن کو ڈرنا چاہیے, جس میں دوسری یہی بات کہ شیطان ہماری نیکی کو ضائع نہ کرے, وہ بھی پیغمبر نے یہاں پیدا کی. لیکن سنتے ہیں وہ لوگ کیونکہ مجبوری سے نہ جا سکے ان کے لیے تھا, اور وہ جان بوجھ کے نہیں گئے, البتہ جان بوجھ کر ایسے کہ وہ رسول کی مخالفت نہیں جاتے, ٹال مٹول کل جائیں گے, پرسوں جائیں گے, پہنچ جائیں گے, تبوک کون سے دور ہے, تیز سواری لے لیں گے, ہوائی جہاز لے لیں گے اور وہ رہیں گے. ان کو پیغمبر نے باقاعدہ سزا دی, لیکن چونکہ ان کا واقعہ شروع تقریروں میں آ چکا ہے, غزوہ تبوک کی دوسری تقریر, وہ تین آدمیوں کا واقعہ جو جان بوجھ کے نہیں گئے, ان کو سزا ملی, وہ پیغام وہاں ملے. البتہ پھر انہوں نے سچی توبہ کی تو تبوک کا ایک اور پیغام آیا کہ سچی توبہ سے بڑا گناہ حتیٰ یہ کہ جہاد سے تخلف بھی معاف ہو جاتا ہے, اور دوسرا پیغام آج میں سچی نیت سے ہر عبادت کو ثواب مل جاتا ہے اگر تم مجبور, اور تیسرا پیغام نیک سے نیک عبادت ضائع ہو جاتی اگر تمہارے دل میں تکبر پیدا. نیک زیادہ مختلف پیغامات اس غزوہ تبوک میں دیے ہیں, آدمی کی عقل کبھی تنگ رہ جاتی ہے. پیغمبر واپس مدینے آ گئے اور یہ واقعہ اختتام کو پہنچا صرف ایک حصے کو چھوڑ کر, اور وہ یہ کہ اسی غزوہ تبوک کے آخر میں واقعہ اخبہ پیش آیا. اخبہ یعنی رات کے اندھیرے میں پہاڑی پر سے رسول کو گرا کے ہلاک کرنے کی سازش. البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ واقعہ دو دفعہ پیش آئے, ایک اس دفعہ, یہ پہلا موقع, ایک جب اگلے سال رسول آخری حج کے لیے گئے وہاں بھی یہی مسئلہ منعقدین کو تھا کہ زندہ مدینے نہ آنے پر, تو دو دفعہ واقعہ اور بعض علماء نے لکھا صرف ایک دفعہ, مگر اس پر سب متفق یہ بہرحال پہلی مرتبہ یہ واقعات تبوک سے واپسی میں پیش آئے اور اس کا تذکرہ سورہ توبہ کی 75ویں آیت میں. میں نے عرض کیا تھا شروع کی تقاریر میں کہ سورہ توبہ 61ویں آیت سے لے کے 122ویں آیت تک تبوک کا اشارہ آیت کیا ہے جو آج کے خطبے میں میں نے پڑھی. وقفر باد اسلام میں اے رسول کچھ لوگ اسلام لا کے کافر ہوئے, وہ ہم مالم جناز انہوں نے ارادہ کیا ایسے کام کا لم جنالو جس کو وہ حاصل نہیں کر سکے. پوچھا گیا وہ کون سا کام تھا, چاہیے رسول کو ہلاک کرنے کی ساتھ. اس کا تذکرہ ہے سورہ توبہ کی 75ویں آیت کی دوسری لائن, وہ ہم انہوں نے ہمت کی مالم جنالو لیکن پہنچ نہ سکے. اور وہ یہ بہت مختصر بیان کرنا ہے کیونکہ آپ کو معلوم آج کل کے حالات ایسے کسی بھی فادی بات کی بیان کی جائے تو بعض اوقات دشمنان دین اور اسلام انتشار کا سبب بنا دیتے. اور وہ یہ کہ جب یہ لشکر واپس مدینے آ رہا اب منافقین خبر کہ نہ صرف یہ کہ رسول زندہ بلکہ ظاہری اعتبار سے زیادہ طاقتور بن کے آ رہے, حقیقتاً تو رسول ہمیشہ ہی طاقتور ظاہری اعتبار سے یہ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت پیچھے ہٹ گئی, عیسائیوں تک نے ہتھیار ڈال دی زیادہ طاقت ہوگی اب تو ختم ہو جائے گا مدینے کا, ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں سزا ملے یا ہمیں رسوا کیا جائے. چنانچہ کسی طرح رسول کو مدینے نہ پہنچنے واقعی میں ایک جگہ ایسی آتی کہ جہاں پہ اگر قافلہ چل رہا تو کچھ چھوٹے چھوٹے پہاڑ اور ٹیلے آتے اور ان کے دائیں اور بائیں کھلے میدان تو آتے, لیکن شارٹ کٹ اگر آدمی جلدی جانا چاہے تو پہاڑیوں کے اوپر سے چل کے جا سکتا ہے, بہت اونچی پہاڑیاں اونٹ بھی اس پہ چڑھ سکتے ہیں, ایسی پہاڑی ہے کہ جس پہ اونٹ چڑھ سکتے ہیں. بہت سارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جن کو یاد آ گیا ہوگا کہ مکے میں آج کل عرفات کے میدان میں جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں ایک پہاڑی ہے جبل رحمت, وہاں پہ اونٹ والے اونٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, آدھی پہاڑی تک تو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں. کتنے ہی لوگوں نے وہاں تصویر کھنچوائی ہے جو یہاں بھی موجود ہے, اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہاڑی کے پڑی ہے پہاڑی کے اوپر. تو خیر باقی سارے مومن ان شاء اللہ اللہ ہر مومن اور مومنہ کو حج اور زیارت کے چار دم آسمین کی توفیق عطا کرے, وہ اونٹ کی تصویر کا انتظار کرے کچھ عرصے کے بعد. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی پہاڑیاں ہیں کہ اونٹ بھی چلے جاتے ہیں, اور اگر آپ اس پہاڑیوں سے ہٹنا چاہیں کہ بھائی پہاڑ پہ نہیں جائیں تو دوسرا گھوم کے راستہ میدان کو بھی, لیکن اس کا خاصا وقت نکل جاتا ہے 4-6 گھنٹے. اب کیونکہ تبوک کی لڑائی ختم ہو دشمن کا کوئی مسئلہ نہیں, جلدی مدینے پہنچنا تو ہو ہی گیا آتا کہ رسول شارٹ کٹی کو اختیار کر رہے تھے, کہہ رہے تھے سیدھے سیدھے چلے گا ادھر ادھر پہاڑیوں سے بچنے کی ضرورت نہیں. منافقین نے جب رسول کا یہ طریقہ دیکھا, ایسے کئی جگہ پہاڑیاں آتی تھیں کہ رسول آتے وقت تو احتیاط کر رہے تھے لیکن اب جاتے وقت اگر سیدھے راستے پہ چلو پہاڑی آئے تو پہاڑی پہ چڑھ جاؤ. انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع, جب پہاڑیوں میں پورا 30,000 کا لشکر جاتا تو اس وقت بہت زیادہ جانور ایک دوسرے کے قریب آ جاتے, اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ کوئی جانور پھڑک کے اپنے سوار کو نیچے پھینک وہ تو پہاڑی سے زمین پہ گرے گا. تو کہا کہ بہت آسان ہے, ہم میں سے کچھ چپکے سے رسول کے اونٹ کے قریب جائیں گے اور اونٹ کو کوشش کریں گے کہ اشتعال دلا اور پیغمبر کے سجاوے کی رسیوں کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں. جناب اونٹ پیغمبر کو گرائے کہ نہ گرائے, ہم پیغمبر کے سجاوے کی رسی کاٹ کے اس کو نیچے کریں گے اور پیغمبر زمین پہ گر جائیں گے. اب بہرحال بہت اونچی پہاڑیاں نہیں ہیں لیکن بہت اونچی بھی نہیں, پیغمبر شہید ہو جائیں گے. کہنے کو ہوگا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ پہاڑی پہ 10,000-12,000 اونٹ جا رہے تھے, ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ نے اپنے سوار کو نیچے پھینک دیا, اور کوئی بہت نیا حادثہ بھی نہیں ہو. جیسے آپ کو معلوم کہ دشمنان اسلام جو مسلمان ممالک میں مسلمان نمائندے غیروں کا کام کرتے وہ کسی اہم شخصیت سے چھٹکارا پانا چاہے اسے پھانسی نہیں دیتے, اسے قتل نہیں کراتے, ایکسیڈنٹ کراتے. چنانچہ ہم نے شاہ ایران کے زمانے میں بھی دیکھا کہ کتنے ہی بڑے بڑے ہمارے ایسے علماء کہ جن کی تقریروں اور جن کی تبلیغات سے شاہ کو خطرہ گرفتار کر کے پھانسی نہیں دے سکتا, روز ایکسیڈنٹ. اور ہم نے صدام کے زمانے میں بھی اب دیکھ لی شہید باقر صدر کو شہید کرا کے جو صدام کو ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑا, اب طریقہ بدل گیا. شہید سید محمد تقی اور خوش کربلا سے لگے واقعے میں جو روڈ ایکسیڈنٹ ظاہر کیا گیا بات میں سب کھل گئے, یہ تو سب ایک پری پلان تھا. تو یہ جو آج ایک طریقہ کہ جس دشمن کو سامنے جا کے ہاتھ ڈالنا محل, اس کے اوپر روز ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے بس ایک حادثہ بنا دو, سنا کہ یہ پہلے لگا وہاں تک جیتا. اور روایتوں میں ہے کہ یہ 14 آدمی, بعض روایتوں میں کہ 12 اور بعض روایتوں میں 24, لیکن زیادہ مشہور 14 والی روایت کہ ان 14 آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک دم سے اتنے سارے اونٹوں کے نیچے چھپ چھپا کے جائیں پیغمبر اسلام. یہ بھی ایک اور مرتبہ پیغمبر کے علم غیب کی گواہی, منصوبہ بنایا گیا. آج جو پہاڑیاں آ رہی ہیں راستے, پیغمبر نے اعلان کر دیا. اچھا یہ یاد رکھے, تبوک کی واپسی کے بعد پیغمبر بہت تیزی سے آ رہا ہے, دن کو بھی چلو رات کو بھی چلو, سارا مکہ تو حل ہو گیا, جلدی جلدی مدینے پہنچ جاؤ. تو انہوں نے دیکھا کہ آج رات کو کچھ پہاڑیاں راستے میں آ رہی ہیں, آپس میں میٹنگ کر رہی. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اعلان کر دیا. اچھا جب میٹنگ کر تو اس میں یہ طے کر لی کہ ہم لوگ پہلے سے جا کے پہاڑی پہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ اگر ایک مرتبہ باقی سارا لشکر اسلام چڑھ کے آ گئے تو پھر شاید ہمیں موقع نہ ملے رسول کے پاس جانے کا. اگر کسی اور کے اتار ہم پہلے سے جا کے وہاں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ آدمی پہلے سے چھپ کے بیٹھ گئے اور تین چار چیزیں انہیں آپس میں طے پائے. خبردار کوئی آدمی اپنا چہرہ نہ کھولے, منہ پہ دھاگا باندھے یا تو وہ چادر سے اپنا منہ چھپا دے, کوئی آدمی سامنے نہ بیٹھے کسی نہ کسی پتھر کے پیچھے. پیغمبر اسلام پر کسی بھی حالت ہاتھ نہ اٹھایا جائے کہ جس سے یہ لگے کہ کسی نے پیغمبر کو شہید کیا یا زخمی کیا. پورا پورا واقعہ ایسا بناؤ کہ ایکسیڈنٹ کر, یعنی جو کچھ کرنا ہے پیغمبر کی اونٹنی کے ساتھ کر, اور پیغمبر کو زمین پہ اس طرح پھینکا دے. یہ تین چار باتیں بنی. اچھا 30,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر, یہ 14 آدمی پہلے سے آ کے یہاں بیٹھے. ادھر جب شام ہو رہی اور وہ پہاڑیاں نظر آنے لگی, جب مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے اوپر سے جانے, پیغمبر نے اعلان عام کر دی کہ آج پہلی مرتبہ واپسی کے سفر شارٹ کٹ اختیار نہیں کیا جائے گا. سارے مسلمان اپنی سواری کا رخ موڑ لے اور بجائے سیدھی پہاڑی پہ جانے کے جو برابر کا میدان ہے اس میں سے گھوم کے, اب جو پہاڑی کے اوپر بیٹھے ان کو نہیں پتا, وہ تو پہلے سے جا چکے. اور صرف پیغمبر نے کہا صرف میرا ہوٹ جائے, خبردار کسی اور کی سواری میرے ساتھ نہ آنے پر. سارے لشکر اسلام کا رخ موڑ دیا. اچھا وہاں تو منصوبہ 1,000-1,200 اونٹ آ رہے ہوں گے, 30,000 آدمی ہوں گے اور رات کا اندھیرا ہوگا اس گھچ پچ کے اندر. اور یہ وہ راتیں ہوں گی کہ جب چاند کی آخری راتیں ہیں یا چاند کی شروع کی راتیں, کیونکہ واپسی یا شابان کے آخر میں ہوگی یا رمضان کی شروع, اندھیرا بھی ہوگا. وہاں تو بھاج رہے کچھ اور دیکھا تو 30,000 کا لشکر تو نظر ہی نہیں آ رہا, فقط ایک اونٹ ہے اور 3 آدمی. پیغمبر اونٹ پہ سوار, حذیفہ یمانی پیغمبر کے ساتھ ساتھ عمار یاسر اونٹ کو پیچھے سے دھکیل رہے, یہ 3 آدمی. عمار کو پھر بھی اونٹ کے پیچھے چھپے ہوئے, پیغمبر ہیں اور حذیفہ یمانی, اور پیغمبر اپنی سواری کو لے کے آگے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ان پتھروں کے قریب پہنچ جن کے پیچھے 14 آدمی چھپے بیٹھے, اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں جب بڑا مجمع تو ہم اونٹوں کے نیچے نیچے سے ہو کے پیغمبر کی محمل اور ہماری کو کھا دیں, مگر اس وقت تو اکیلے پیغمبر اسلام اور کوئی نہیں. وہ گھبرا رہے مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی سامنے آنے, مگر پیغمبر نے کہا اے حذیفہ یمانی جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں, جاؤ اور ایک مرتبہ یہ مختلف پتھر ان پتھروں پہ یہ لاٹھی مارو. حذیفہ یمانی کو بھی پتا نہیں کہ ان پتھروں کے پیچھے کیا, اب جب لاٹھی ماری تو 14 آدمی بھڑک کے بھاگ, اور عین اس موقع پہ آسمان سے بجلی چمک, چاند کی راتیں نہیں, اور 14 کے 14 کے چہرے سامنے آ گئے. وہ پہاڑ کے نیچے اترے اور پیچھے سے چھپ کے دوبارہ 30,000 کے لشکر میں آ گئے. لیکن 30,000 کے لشکر میں یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سب آیا کون سب گئے. اور پیغمبر نے حذیفہ سے کہا میری سواری کو اسی طرح آگے لے جاؤ. اے حذیفہ کیا تم نے دیکھا تھا کہ یہ کون آدمی؟ کہا اللہ کے رسول یہ 14 آدمی, مگر میں دیکھ نہیں سکا, سب کے چہرے چادر سے چھپے تھے, فقط کھلا آدمیوں کے چہرے مجھے نظر آئے, 4 یا 5 نام تھے. پیغمبر نے کہا اے حذیفہ میں تمہیں سارے نام بتاتا ہوں, کھلا اتنے کھلا, کھلا اتنے کھلا, کھلا اتنے کھلا, کھلا اتنے کھلا, پورے 14 آدمیوں کے نام بتائے جو ان پتھروں کے پیچھے چادروں سے چہرہ چھپا کے وہاں سے فرار اختیار کیا. حذیفہ یمانی غصے میں آ گئے, کہا کے رسول مدینہ پہنچتے ہی ہم ان کو گرفتار کریں اور سزا دیں. کہا کہ نہیں نہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کر کہ جب تک محمد کمزور تھا تو انہی لوگوں سے مدد دے رہا تھا, اور اقتدار میں آتے ہی محمد نے اپنے صحابیوں کو قتل کرانا شروع کیا. میں یہ تہمت اور الزام برداشت نہیں کر سکتا, ان کو چھوڑتا ہوں اللہ کے حوالے. مگر حذیفہ یمانی رسول سے اتنی اجازت لے کہ یہ واقعہ بغیر نام کے میں لوگوں کو بتاؤں. چنانچہ یہ واقعہ جب لوگوں کو پتا تھا لوگ رسول کے پاس آئے. اے اللہ کے رسول کیا حذیفہ صحیح کہہ رہے؟ کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے. اور یاد رکھیں وہ عالم ہم نے شان المنافقین الحذیفہ, منافقین کے بارے میں سب سے زیادہ علم حذیفہ کے پاس. چنانچہ حذیفہ الیمانی کا آگے چل لقب بنا صاحب سر رسول اللہ, رسول کے راز جاننے والے. اور حضرت عمر کا مشہور جملہ جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا کہ حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ جب مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا وہ پہلے یہ پوچھتے تھے کہ حذیفہ اس کے جنازے پہ آئے ہیں کہ نہیں آئے. اگر پتا چلتا تھا حذیفہ آئے ہیں تو وہ خود نماز پڑھنے آتے, اور اگر پتا چلتا تھا کہ حذیفہ نہیں آئے تو حضرت عمر یہ سوچ کے اس جنازے پہ نہیں آتے کہ یقیناً یہ ان 14 میں سے ایک ہوگا, کبھی حذیفہ ایک مسلمان کے جنازے پہ نہیں آئے. بلکہ بعض اوقات سبراج حذیفہ سے نام پوچھا کرتے تھے جس میں اپنا بھی تفصیلات کر لیتے. صحیح مسلم میں پیغمبر کی حدیث تھی کہ 14 ایسے آدمی ہیں جو میرے زمانے میں اور میرا نام لینے والے اور میرے ساتھی, مگر خدا انہیں جہنم کے عذاب وبیل میں مبتلا کرے گا کیونکہ وہ اس سازش میں شریک تھی. صحیح مسلم کی حدیث. تو خیر اس واقعے کے بعد پھر منافقین میں بھی فوری ہمت نہ ہوئی اور لشکر اسلام مدینے پہنچ گئے. جہاں پہنچ کے رسول نے وہ دو اعلان کی. اور اب اس غزوہ تبوک کے نتیجے میں کیوں گزر کیوں شمالی عرب یعنی مدینے سے شام تک کے علاقے کے قبیلے آنے لگے, خصوصاً عیسائی قبیلے. لیکن اس سے پہلے پیغمبر مدینے میں منافقت کا ایک اڈہ مسجد ضرار کو تباہ کیا تھا. اس کا مختصر واقعہ 5 ہفتے پہلے آ گیا, تفصیلی واقعے کی گنجائش اب نہیں ہے. لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ ہم سلسلے کو اس طرح روک رہے ہیں. یہ اس سال 10واں سال سیرت رسول 10 سال سے یہ سلسلہ جاری. چنانچہ ہر سال 12 سے 18 تقریریں ہوتی ہیں جتنا وقت ہوتا, اور پھر ایک مقام پہ موضوع پہنچایا جاتا. آئندہ سال ماہ ربیع الاول آخری منگل سے یہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے کہ رجب و شعبان تک چلتا ہے. اس دفعہ کراچی کے حالات کچھ سبب بنے کہ مجھے زیادہ دنوں کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑ گیا, لیکن پھر بھی 12 تقریریں ہو گئی. ایک اعلان ہو جائے کہ منگل کا یہ سلسلہ اس سال کی حد تک آج یہ آخری تقریر سال سے مطلب ہے اسلامی سال. انشاءاللہ 156 تقریریں آج مکمل ہوئی اس سال کی 12ویں اور غزوہ تبوک کی 10ویں تقریر. 157 تقریر مسجد ضرار سے آئندہ سال کے حالات شروع ہوں گی. مسجد ضرار پیغمبر کا حج کے لیے 40 آیتیں دے کے مولا کو بھیجنا, مباہلے کا واقعہ اور قیلا کا واقعہ. پیغمبر کی ازواج میں سے کچھ کا اعتراض کہ ہمیں جو پیسے ملتے ہیں بہت کم ہیں اور وہ پوری تقسیم. انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی اس سے یا تو توانائی اور طاقت دی تو یہ سلسلہ آئندہ شروع ہوگا. آج یہی سے یہ گفتگو اختتام کو پہنچی. کراچی کے حالات سبب کہ ہم یہ تقریر جو گزشتہ سالوں میں کم سے کم 1.5 گھنٹے اور کبھی 1 گھنٹہ 40 منٹ کی کرتے, اس سال گھنٹے اور 1.25 گھنٹے کے بیچ میں گفتگو ختم کرنا پڑتی, جس کی بنا پہ اس سال ختم کوئی مسائل بیان نہ ہو سکے. توقع ہے کہ آئندہ سال اس امتحان کے بعد پروردگار اس وعدے کے مطابق ان نہ مال اس رے دوسرا ہم امتحان کے بعد پھر راحت کو زمانہ دیتے ہیں, یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور صحیح شان کے ساتھ یہ سلسلہ چلے گا. یعنی ذکر رسول اور پھر سیرت رسول پہ عمل کرنے کا طریقہ, اس کا نام ہے مجتہد کا فتویٰ. تو بہرحال منافقین کی ساری کوشش کہ ہم کسی طرح رسول کو شہید کریں اسلام کا نام لے دیں, لیکن رسول کی زندگی میں جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ جو غصہ اور انتقام اور جلن ہمیں رسول سے رسول نہ رہے اب اسے آل رسول سے پورا کیا جائے. چنانچہ رسول کا انتقام رسول کی اولاد سے کیا گیا, رسول کو شہید نہ کر سکے رسول کی اولاد کو شہید کیا گیا. رسول کو اللہ اس طرح سے بچا لیا مگر کربلا سے لے کے شام تک یہ پورا سفر اس بات کی گواہی تھی کہ تبوک مدینے سے لے کے شام تک رسول کا وہ سفر جو اس کے اندر منافقین کے ارادے تھے اسے پورا کیا گیا کربلا میں اور کربلا سے شام کے سفر. اللہ کے رسول تبوک جا کے واپس آئے. تبوک شام کا پہلا شہر مگر آج کی اس مجلس کے اختتام سے مسائل کی ایک ایسی روایت پڑھ رہا ہوں جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بہت معتبر روایت ہے, کیونکہ خاندان اہل بیت میں خصوصاً بیویوں کی شہادتیں بہت ہی زیادہ اقفا میں رکھی گئی ہیں, عورتوں کا ذکر معصوم میں اتنا زیادہ نہیں کیا, البتہ کچھ ارباب ممبر اور کچھ صاحبان مقصد اس کو بیان کرتے کہ اللہ کا رسول شام کے علاقے تک گیا اور واپس آ گیا. اس کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ رسول کی اولاد کو شام تک جانا پڑا, لیکن کون سی اولاد, لڑکے نہیں لڑکیاں, بیٹے نہیں بیٹیاں, اور رسول کی طرح سے لشکر کے سردار بن کے نہیں اسیر اور قیدی بنا کے انہیں لے جایا گیا. البتہ بہن اپنے اس سفر شام سے بھی واپس آ گئی. بعض ارباب ممبر نے کہا مگر ایک مرتبہ پھر زینب کو سفر شام کرنا پڑا اپنے بھتیجے سید سجاد کے ساتھ. وہ کیا حالات اور واقعات ان کے بیان کا تو موقع نہیں, صاحب منتخب تواریخ میں تفصیل لکھی, لیکن ایک سفر زینب کو اور کرنا پڑا اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. پہلے مدینے سے تبوک تک زینب گئی اور پھر تبوک سے شام تک جا رہی. دمشق کے قریب یہ قافلہ پہنچا. ایک دن پہلے شہر سے باہر یہ قافلہ نے ایک جگہ قیام کیا, کیونکہ قافلہ منزلیں دے کے چل رہا تھا. مگر جب قافلہ روکا اور ایک باغ میں قیام کیا گیا, زینب کو ایسا لگا یہ باغ دیکھا پالا ہے, یہ علاقہ تو جانا بوجھا ہے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی اپنے خیمے سے باہر آئی, پہچان لیا ارے یہ تو وہی باغ ہے جب میں اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ قیدی بنا کے لائی جا رہی تھی تو ہمارے ساتھ کا لشکر بھی یہاں روکا تھا, اور زینب کو یاد آ گیا ہمارے شہیدوں کے کٹے سر اس باغ کے مختلف درختوں سے باندھ کے رکھوائے گئے تھے. ایک مرتبہ اپنے بھرے گھر کی عزادار, اپنے پورے گھر کی سوگوار زینب ان درختوں کو ڈھونڈنے چلی. ایک ایک درخت دیکھتی ہے, یاد آ جاتا ہے ارے یہ وہ درخت ہے جس سے میرے اکبر کا کٹا سر لٹکایا گیا تھا, اس درخت سے میرے قاسم کا کٹا سر باندھا گیا تھا, اور یہ وہ درخت ہے جس سے میرے عباس کا کٹا سر باندھا گیا تھا, اور جب درمیان کے درخت کو دیکھا آواز دی ہائے حسین ہائے میرا بھیا, ارے یہ وہی درخت ہے جس سے میرے بھائی حسین کا کٹا سر بالوں سے لٹکایا جا رہا فاطمہ کا نام, اور اس درخت میں اس کا کٹا سر لٹک رہا. زینب ماتم کرتے کرتے غش کھا کے گر پڑی, اور باب مقاتل میں سے باپ کہتے ہیں زینب جو گری تو ایک پانی کی نہر میں گری جس سے باپ کو پانی دیا جا رہا تھا. باپ بان نے دیکھا پانی آنا بند ہو گیا, وہ بیلچہ لے کے چلا کہ شاید مٹی سے یہ نالی بند ہو گئی ہے تو میں بیلچے سے مٹی کھولوں, مگر دیکھا ایک انتہائی ضعیف سفید بالوں والی بڑھیا جس کے بال پوشیدہ ہیں وہ اس پانی کی نالی میں گرتی ہوئی ہے. آئے وہ ظالم رہنے والا تو شام کا تھا, شامی تھا, بجائے اس کے کہ زینب کے وارثوں کو خبر کرتا ایک مرتبہ بیلچہ اٹھایا علی کی بیٹی کے سر پہ یہ بیلچہ مارا. اے ارباب اضا ایک مسجد کوفہ مولا کے سر پہ ابن ملجم کی تلوار, ایک شام کا یہ بات علی کی بیٹی کے سر پہ بیلچے کی ضربات. زینب شہید ہوئی, تھوڑی دیر گزری میرا مولا سجاد اپنی بھوپی کو ڈھونڈتا ہوا چلا باغ میں آیا, زینب نظر نہ آئی, زینب کا زخمی لاشا ارے ایک مرتبہ جھکا بھوپی کے لاشے کو اٹھایا. ارے میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس مولا کے امتحان کو بڑا کروں, مولا حسین لاشے آپ نے بھی اٹھائے, لاشے آپ کے یتیم سجاد نے بھی اٹھائے, مگر آپ نے ان کے لاشے اٹھائے جو میدان کے شہید ہیں, اکبر کا لاشا قاسم کا لاشا آئے سجاد لاشے بھی اٹھائے تو کیسے, کبھی اپنی ماں رباب کا لاشا, کبھی اپنی بہن سبینہ کا لاشا, کبھی اپنی بھبھی زینب کبرا کا زخمی لاشا.
الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
پروردگارا تجھے واسطہ میرے مولا سجاد اور میری شہزادی زینب کبریٰ کے مصائب کا, زینب کے ماننے والوں خصوصاً اس ذکر رسول کی محفل و مجلس میں موجود ان مومنین اور مومنات کو، ہمارے شہر کے موجودہ حالات میں ان کے اموال کو، ان کی ناموس کو، ان کی جانوں کو، ان کی اولادوں کو دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ تجھے واسطہ زینب کی شہادت پر ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن جن کے لیے آج کا یہ سارے ثواب ہے۔